الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم سورة تغابن کی ان آیات پر دو تین ہفتوں سے بیان ہو رہا ہے ما اصاب من مصیبۃ الا باذن اللہ تمہیں کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ اور جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو سیدھے راستے پر قائم رکھتے ہیں یعنی مصیبت میں اسے اسی کام کی توفیق دیتے ہیں جو صحیح راستہ ہوتا ہے مصیبت میں وہ واویلا نہیں کرتا شور نہیں مچاتا خودکشی کے خیالات نہیں آتے بلکہ اسے مصیبت میں صبر کی توفیق ملتی ہے کیونکہ اس کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے اور اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ مصیبت مجھے دینے والا کون ہے اللہ کی ذات تو اللہ تو انسان کا خیر خواہ ہے ظالم نہیں ہے تو اس مصیبت میں کوئی فائدہ ہی ہے تو اسی آیت کے ضمن میں یہ بات چلی تھی کہ دینداری اصل یہ ہے کہ انسان کے دل کی اصلاح ہو جائے اللہ نے کیا فرمایا تمہارے دل کو سیدھا کر دوں گا دل کو سیدھا کر دوں گا اس پر میں نے عرض کیا تھا کہ نماز بھی انسان پڑھ لیتا ہے روزہ بھی رکھ لیتا ہے مگر دل سیدھا نہیں ہوتا دل میں دنیا کی محبت رہتی ہے دل میں دنیا کی محبت ہے یا نہیں اس کی علامات پر بیان ہو رہا تھا کئی لوگوں کے اس ہفتے فون آئے کہ آپ نے جو پچھلے ہفتے بیان کیا تھا اس میں وعدہ کیا تھا کہ اگلے ہفتے اسی مضمون کو مکمل کروں گا تو اسی کو کر دینا مکمل کئی لوگوں کے فون آئے میسج آئے مجھے یاد ہی نہیں تھا پچھلے ہفتے کیا مضمون تھا زندگی میں پہلی دفعہ آج میں نے پورا اپنا پچھلے منگل کا بیان بیٹھ کے سنا ہے میں نے پچھلے منگل میں کہا کیا تھا تاکہ پھر اس کو جب پتہ ہو گیا کیا کہا ہے تو پھر اگلے منگل کو انسان مکمل کرے گا نا اس کو پورا ایک گھنٹے کا بیان بیٹھ کے سنا اتنی مشکل سے اپنا ہی خود سننا کتنا مشکل ہوتا ہے انسان کو تو تاکہ اس کو کنٹینیو کر سکوں یہاں ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آج بیان کا موضوع کیا ہوگا تو میں ممبر پہ بیٹھنے کے بعد سوچتا ہوں آج کس موضوع پر بات کرنی ہے دو منٹ پہلے بھی نہیں پتا ہوتا البتہ یہ ضرور ہے کہ بیٹھنے کے بعد پہلے سوچتا ہوں پھر بولتا ہوں یہ نہیں کہ بیٹھ کے ادھر ادھر کی مارنا شروع کر دی پہلے سوچتا ہوں کہ اللہ جو بات لوگوں کے لیے سب سے بہتر ہو تو وہ میرے دل میں وہ مضمون ڈال دے تو اس کے بعد پھر بولتا ہوں اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بات ضروری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہ زبان سے کہلوا دیتے ہیں پھر جب بعد میں سنتا ہوں تو مجھے خود یقین نہیں ہوتا کہ یہ میں بول رہا ہوں مجھے خود یقین نہیں ہوتا ایسی باتیں اللہ تعالیٰ زبان سے کہلوا رہے ہیں اور میں خود کہہ رہا ہوں تو بات تو صحیح کر رہے ہیں مولوی صاحب غلط بات تو کوئی نہیں ہے خیر تو دیکھو میرے بھائی اس پر بیان ہوا تھا کہ دل دیندار بنا ہے یا نہیں بنا اس کے لیے کچھ تھرمامیٹر ہے سجدے کا نشان تو چہرے پر آسانی سے آ جاتا ہے آپ نمازیں زیادہ پڑھیں نشان آ جائے گا لیکن یہ سجدے کا ماتھے پر نشان ہونا اس کی علامت تو ہے کہ آپ پکے نمازی ہیں مگر اس کی علامت نہیں ہے کہ آپ کے دل سے دنیا کی محبت نکل گئی ہے کیونکہ بہت سے نمازی بھی خودکشی کرتے ہیں بہت سے روزے دار بھی خودکشی کرتے ہیں مصیبت میں کفریہ کلمات زبان سے نکالتے ہیں دل کے بننے کی پہلی علامت کہ مصیبت کے وقت صبر کی توفیق مل جائے اور یہ یقین کر لے کہ یہ مصیبت کس نے دی ہے مجھے، اللہ نے دی ہے، اور یہ سوچ کے صبر کر لے کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بتایا تھا، کس قدر مصیبتیں، کس قدر مصیبتیں، کنویں میں گئے، ماں باپ سے جدا ہو گئے، جیل میں چلے گئے، لیکن کہہ کیا رہے ہیں، ان ربی لطیف لما یشا۔ جب ابا سے ملاقات ہوئی نا، مصر کے بادشاہ بن گئے، تو ابا سے کہہ رہے ہیں میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے بڑی باریک بینی سے کام لے کر ناکامی کے نقشوں میں کامیابی پیدا کر دیتا ہے۔ دکھائے گئے تھے مجھے ناکامی کے نقشے، مگر میرے رب نے مجھے کامیاب کر دیا۔ ہم ہوتے کیا کہتے، ابا مت پوچھو کیا گزری، یہ تو اب بنا ہوا ہوں بادشاہ، یہ تو اب کا ہے، ماضی دیکھو تو بڑے غم، بڑے پاپڑ بیلے ہیں۔ شکر کے جملے زبان سے نکال رہے ہیں، شکر کے جملے، اور یہ شکر حضرت یوسف علیہ السلام کا صرف زبان سے نہیں تھا، دل بھی شاکر تھا، دل، کیونکہ پیغمبروں میں منافقت نہیں ہوتی، دل میں کچھ اور، زبان سے کچھ اور، دل میں بھی ہے کہ میرے رب نے مجھ پر، تبھی کیا کہہ رہے ہیں، وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ، میرے رب نے اس وقت بھی مجھ پر احسان کیا تھا جب مجھے جیل سے باہر نکالا۔ ارے بھائی، ہم ہوتے ہم کیا کہتے، میرے رب نے بڑی پریشانی میں ڈال دیا تھا جب مجھے جیل کے اندر کیا، ہے بھائی، ایسے کہتے کہ نہیں کہتے، 20-30 سال کے بعد چھوٹ کے آ رہا ہوں، آپ کو کیا پتا کہ کتنی آزمائشوں میں، جیل میں گیا تھا میں۔ یوسف علیہ السلام جیل میں جانے کا تذکرہ نہیں کر رہے ابا کے سامنے، جیل سے بولو بھائی نکلنے کا، بھائی جیل میں جا کے بہت سے وہیں مر جاتے ہیں، میرے رب نے احسان کیا مجھے نکال دیا۔ تو پہلی علامت کیا ہوئی، کوئی غم پہنچے تو اس پہ صبر کرنے کی توفیق ملے، اور یہ کیوں ملتی ہے، دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے، بھئی یہ تو گزر جائے گی۔ اسی بات کی تکمیل کے لیے ایک چھوٹی سی بات بتا کے پھر دوسری علامت بیان کرتا ہوں۔ دیکھو میں وہ علامتیں بتاتا ہوں جو روز مرہ گزر رہی ہیں، لوگوں پر پیش آ رہی ہیں، انہی سے تو اندازہ ہوتا ہے نا۔ ڈاکٹر کامیاب کون سا ہوتا ہے، جو ان بیماریوں کا علاج جانتا ہو جو بیماریاں اس کی قوم میں ہیں۔ یہاں ایڈز اسپیشلسٹ لا کے بٹھا دو کسی کو، ایڈز کا اسپیشلسٹ ہے، تو وہ سارا دن بیٹھ کے مکھیاں مارے گا، کیونکہ ایڈز الحمدللہ ہمارے ملک کی بیماری نہیں ہے، ہمارے ملک کی بیماری ہے کھانسی، نزلہ، بلغم اور گٹکے سے پیدا ہونے والے امراض، سگریٹ سے پیدا ہونے والے امراض۔ تو اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ باتیں بیان کروں جو لوگوں میں رائج ہیں۔ انہی میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ایسے کئی کیسز سامنے آتے ہیں کہ جب انسان کو کوئی بڑا دکھ پہنچتا ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، اور مایوس ہو کے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میں زندگی میں ناکام ہو گیا۔ ایک صاحب تھے، ہمارے دوست تھے، ان کا اپنی بیوی سے کچھ اختلاف ہوا تو انہوں نے طلاق دے دی اس کو۔ اب جب طلاق دے دی، بیوی الگ ہو گئی، ان کو بیوی سے محبت بہت تھی، اب کیا ہوا ہے کہ وہ بیوی کی یاد میں اتنا گھلے کہ دماغی توازن خراب ہو گیا ان کا۔ ان کو بار بار یہ خیال آتا تھا کہ میں نے ظلم کیا ہے، میں نے کسی پر، بولو بھائی، ظلم کیا۔ اب ان کا دماغی توازن اتنا خراب ہو گیا کہ وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان کو بٹھا کے کچھ سمجھایا جائے، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا ان کے۔ اس طرح کے کیسز بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، عورت کے ساتھ بھی ہوتے ہیں۔ جب میاں بیوی میں علیحدگی ہوتی ہے تو بعض عورتیں پاگل ہو جاتی ہیں اپنے شوہر کو یاد کر کر کے، سمجھ رہے بات کو، شوہر کو یاد کر کر کے دماغی توازن، سائیکی ہو جائیں گی۔ تو یہاں بھی ایک اصول یاد رکھیں کہ دوستی کوئی بھی ہو، تعلق کوئی بھی ہو، چاہے میاں بیوی کا بھی ہو، اس کو بھی مسافر خانے جیسا تعلق سمجھنا چاہیے، سر پہ مسلط نہیں کر لینا چاہیے اس کو، یہ سوچنا چاہیے مر جاتے تو بھی کیا ہوتی، علیحدگی ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی۔ شوہر مرے گا تو بیوی قبر میں ساتھ جائے گی، بیوی مرے گی تو یہ قبر میں ساتھ جائے گا۔ بھائی ایک ایگریمنٹ کیا تھا کہ مل جل کے زندگی گزاریں گے، وہ ایگریمنٹ پورا نہیں ہو سکا، کچھ وجوہات ہو گئی، علیحدگی ہو گئی، علیحدگی کرنی نہیں چاہیے، سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، لیکن اگر ہو گئی تو کوئی بات نہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ مسافر ہیں، زوجین جو ہے نا، میاں بیوی، وہ بھی یوں سمجھیں کہ ہم ٹرین میں سفر کر رہے ہیں. جیسے انسان کو ٹرین میں سفر میں اپنے ساتھ سیٹ پہ کوئی آدمی مل جاتا ہے، کوئی دوست ملتا ہے، دوستی لگا لیتا ہے، پتا ہے کہ اس کا اسٹیشن الگ ہے، میرا اسٹیشن الگ ہے. تو بیوی کو بھی یہی سمجھنا چاہیے، اور بیوی کو اپنے شوہر کو بھی یہی سمجھنا چاہیے کہ ہم دنیا کی سفر کی جو ٹرین ہے اس کے مسافر ہیں. اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے یہ ضروری قرار دیا ہے کہ مرد کے ساتھ بیوی ہونی چاہیے، بیوی کے ساتھ بولو بھائی شوہر ہونا چاہیے. سفر ہے، کٹ رہا ہے، لیکن یہ یقین ہونا چاہیے اس کی منزل کوئی اور میری منزل کوئی اور. اس کی قبر الگ ہے، میری قبر الگ ہے. ایک قبر میں دفن نہیں ہوتے. ممکن ہے یہ پاکستان میں دفن ہو، میں امریکہ میں. ممکن ہے یہ قبرستان کے اس کونے پر ہو اور میں قبرستان کے اس دوسرے کونے پر. تو مسافر والی زندگی ہے. لہذا اگر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، میں کوئی ترغیب نہیں دے رہا کہ علیحدگی ہونی چاہیے، اگر علیحدگی ہو گئی مٹی ڈالو، چلو کوئی بات. سوچ سوچ کے غم بڑھانا، ہائے کیا ہو گیا، ہائے مجھے اس جیسی نہیں ملے گی. اول تو یہ بات غلط ہے، مل جائے گی بھائی، اور نہیں ملے گی تو کوئی بات نہیں. وہ اگر رہتی تو بھی تو الگ ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی؟ پاگل ہو جاتے ہیں لوگ. یہ تو علیحدگیاں اور رشتے کامیاب ہونا ناکام ہونا یہ تو صدیوں سے چلے آ رہا ہے، کسی کا کامیاب ہوتا ہے، کسی کا ناکام. اب سوچ سوچ کے غم بڑھانا. بعض خواتین کو طلاق ہوتی ہے یا تو وہ اپنے پرانے شوہر کی یادیں اتنی وابستہ رکھتی ہیں کہ شادی نہیں کرتی. تو یہ بھی دنیا کی محبت ہے حقیقت میں، جو حد سے بڑی ہوئی ہے. اگر ہم صحابہ کرام کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو ان میں شادی بھی ہوتی تھی، طلاق بھی ہوتی تھی. طلاق ہوتی تھی، عدت کے بعد بیوی کہیں اور نکاح کر لیتی، یہ کہیں اور کر لیتے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ کوئی بات نہیں بھائی. لیکن ہمارے یہاں نہیں. ہمارے یہاں یہ تصور ہے کہ یہ رشتے آسمان پہ بنے ہیں، اب یہی ہیں، قیامت تک یہی رہیں گے. ایسا نہیں ہے اسلام میں. مسافر خانہ ہے بھائی. میرے پاس کیسز آتے ہیں نا، اتنے اختلافات میاں بیوی میں، اتنے اختلافات کہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ نہیں رہ سکتے آپس میں. تو میں ان کو کہتا ہوں بھائی، اللہ نے قرآن میں فرمایا انساکم بمعروف، محبت سے رہو، او تسریحم بحسان. محبت سے رہنا ممکن نہیں ہے، پیار محبت سے الگ ہو جاؤ. بولو بیوی تم اپنا رستہ لو، تمہیں میں سمجھ میں نہیں آ رہا اور مجھے تم سمجھ میں نہیں آ رہی. عدت کے بعد وہ کہیں اور کر لے، آپ کہیں اور کر لیں. اب وہی یادیں نہیں، وہی والی چاہیے. ایک جوان آدمی نے اپنی زوجہ کو طلاق دی، اور طلاق بھی بیوی کے مطالبے پر دی. بیوی مانگ رہی تھی، بہت اصرار کر کر کے اس نے کہا چلو بھی نہیں رہنا چاہتی تو چھوڑ دیا. اب جب چھوڑا تو یہ پھر پاگل ہو گیا اس کے عشق میں. میرے پاس آتا، کہتا بھائی میں نے اس کو چھوڑ دیا، مگر مجھے طلاقیں بھی تین دی تھیں. میں نے کہا اب تین دے دی تو اب گیا حساب گیا، اب نہیں اس کو یاد کرو، ایک دیتے تو کوئی آپشن بھی رہتا. کہہ رہے وہ انہوں نے مانگی چونکہ تین تھی اس لیے میں نے تین دی. میں نے کہا اب یہ کام تو کرنے سے پہلے سوچنے کا تھا، لیکن اب دے دی مٹی ڈالو، کیا کرو بھائی؟ کیونکہ ریورس نہیں ہو سکتا ابھی عمل. غلط کیا، صحیح کیا، یہ کام کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے. جب ہو گیا وہ ہو گیا، ختم، کوئی بات نہیں، کوئی غم نہیں. کہہ رہے نہیں میرے دل سے وہ نہیں نکلتی. میں نے کہا رکھ لو پھر، دل میں رکھتے رہو دماغی توازن خراب، کیونکہ ابھی آپ کو پتہ چلے گا اس کی کہیں اور ہو رہی ہے اور دماغ خراب ہوگا. پھر پتہ چلے گا دل کے ارما آنسوؤں میں بہہ گئے، ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے. ٹھیک ہے نا، دل کے ارما آنسوؤں میں بہہ گئے، ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے. ایک تو اس کا غم کہ ان کے بچے بھی ہو گئے، اور وہ بچے ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، اپنی امی کا بھائی کہہ رہے ہیں ہم کو. تو غم در غم. میں نے کہا مٹی ڈالو، مٹی ڈالو، ختم، کہیں اور کرو زندگی. دیکھو یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں، اللہ چاہتے ہیں کہ مسلمان کا دل صرف میری یاد میں اٹکے. مسلمان چیزیں رکھے دنیا کی مگر دل نہ لگائے. دل کس کی یاد میں اٹکنا چاہیے؟ بولو بھائی، اللہ کی یاد میں. کیونکہ ایسا آدمی جو اسی غم میں لگا رہے گا نا، ہائے میری بیوی بھاگ گئی، ہائے میری بیوی چھوڑ گئی، وہ عبادت نہیں کر سکے گا. وہ نہ تبلیغ کے کام کا رہے گا، نہ جہاد کا رہے گا، نہ عبادت کا رہے گا، نہ خانقاہ کا رہے گا، اس کو نہ دعاؤں میں مزہ آئے گا اور کمزور بھی ہو جائے گا. جبکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے. یہ کسی بھی کام کا نہیں رہے گا، ہر ایک پر بوجھ بنے گا. ادھر بیٹھا ہوا ہے، ابا گھر میں آئے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں میرا بیٹا مجھ سے کچھ ہیلو ہائی کرے، بیٹا وہ پرانی یادیں لے کے بیٹھا ہوا ہے، گھر کا ماحول خراب کرے گا، زیادہ ٹینشن میں آئے گا، چیزیں اٹھا اٹھا کے توڑ پھوڑ شروع کر دے گا، بات بات پہ کیا شروع کر دے گا، گالیاں. ٹینشن کسی اور چیز کی ہے، اتار کسی اور پہ رہا ہے. تو شریعت اس کو پسند نہیں کرتی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ شریعت کہتی ہے جو ہونا تھا ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے ان کو بہت سمجھایا کہ شادی کر لو، پھر بالآخر انہوں نے شادی. میں نے کہا شادی اس لیے کر لو تاکہ دوسری آئے گی تو پرانی والی نکلے گی نا دماغ سے. تو انہوں نے جب شادی کی تو وہ بالکل پہلے جیسی نہیں تھی، تھوڑا سا تو ہوگا نا کچھ اونچ نیچ. اب اس بیوی کو محبت ہی نہیں دے رہے، وہ کہہ رہے یار وہ مجھے جب میں گیا تو مجھے پرانی والی یاد آ رہی ہے، وہ زیادہ خوبصورت تھی اور یہ والی ویسی والی ہے بھائی نہیں ہے، وہ اس کی بات ہی کچھ اور تھی، یہ تو وہ چیز نہیں ہے. ابے میں نے کہا اللہ کا نام لے میرے بھائی، چھوڑ، لعنت بھیج اس کے اوپر، سمجھو کہ یہی تھی تمہارے مقدر میں، وہ تھی نہیں. اور ایک بزرگ کا مقولہ یاد رکھو، حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی انتقال ہو گیا، فرماتے تھے کہ جس آدمی کی بیوی خود بھاگ جائے یا خود طلاق مانگے، اس سے محبت کرنا مرد کی غیرت کے خلاف ہے. محبت اس سے کرو جو تم سے کرتی ہے، جو تم سے خود طلاق مانگ رہی ہے، تو یہ مرد کی پھر غیرت کے خلاف ہے. اس کا مطلب کہ آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. تو جو بیوی نہیں رہنا چاہتی تو مرد کیسے اس سے محبت کرے گا؟ مرد کی غیرت یہ ہے کہ جو آپ کو محبت دے آپ اس محبت کو کئی گنا بڑھا کر دے دیں، لیکن پہل ادھر سے ہونی چاہیے. آپ اس کے شوہر ہیں، شریعت اس کو حکم دیتی ہے کہ اگر سجدہ کی اجازت ہوتی تو آپ کو سجدہ کرے وہ، اس کے باوجود وہ کہہ رہی ہے مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، اور یہ کہہ رہے میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا. تو اس آدمی کو چاہیے کہ اس کے بغیر نہیں، اس کی موجودگی میں ہی مر جائے، غیرت کے خلاف ہے یہ. تو جو خود بھاگی ہے، خود طلاق لے کے گئی ہے، اس کے پیچھے رونا چھوڑو، اس کے دل میں محبت ہوتی تو وہ نہ بھاگتی. جن عورتوں کے دل میں محبت ہوتی ہے نا، شوہر تین طلاقیں بھی دے دیتا ہے تو بھی وہ کوشش کرتی ہیں کوئی گنجائش نکل آئے، ہم نہیں جا سکتے، اس کو نہیں چھوڑ سکتے ہم. تو جب وہ چلی گئی، یاد نہیں کر رہی ہے تو چھوڑو، لیکن وہی نہیں، وہی پھر وہ کیا ہوا کہ پھر میں نے ایک دن ان کو ڈانٹا، میں نے کہا مٹی ڈالو، وہ غیرت کے خلاف ہے. جوان آدمیوں جو بھاگ گئی بھاگ گئی، لعنت بھیجو اس کے اوپر. وہ اگر آئے گی بھی بولو نہیں آنا، جاؤ بھاگو وہیں پہ، اب اجازت نہیں ہے تمہیں آنے کی. تو یہ بھی میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، اس طرح کے اور کیسز ہیں. ایک صاحب ہیں، ممکن ہے وہ بیان بھی سن رہے ہوں، لیکن بھائی نام صیغہ راز میں ہے، کسی کو پتہ نہیں چل رہا کہ میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. مجھے فون کر کے وہ بیان بھی سنتے ہیں، اس لیے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ کسی کو قیامت تک نہیں پتا چلے گا کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں. وہ اس لیے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم فون پہ بات کرتے ہیں اور مولوی صاحب ممبر پہ بیٹھ کے ہمارے بارے میں بتا دیتے ہیں، تو بھائی کسی کو کیا پتا میں کس کے بارے میں بتا رہا ہوں، صرف ان صاحب کو پتا اور مجھے پتا ہے، باقی کسی کو نہیں پتا. تو ایسے ہی وہ بھی کہ ان کی بیگم نے کیا کیا، کوئی ان کا قصور بھی نہیں تھا، بچے لے کے بھاگ گئی. اب یہ پیچھے پھر رہے ہیں بیگم، صحیح ہے نا، بچے بھی گئے بیگم بھی گئی، اور ایف آئی آر بھی کٹوا دی ان کے خلاف، اب یہ رو رہے ہیں اس کے پیچھے. میں نے کہا ایسی بیگم بھاگ گئی، اللہ کا شکر ادا کرو، یہ رہتی تو زیادہ مسائل کھڑے ہوتے، لیکن نہیں، مجھے یاد بہت آ رہی ہے، چھوڑو بھائی مٹی ڈالو اس کے اوپر. تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے مسافر خانہ بنایا اس زندگی کو، لہذا اس زندگی میں کوئی غم پہنچے، ایک تو غم ہوتا ہے اللہ کی طرف سے غیر اختیاری، ایک ہوتا ہے انسان سوچ سوچ کے بڑھاتا ہے. سوچ سوچ کے غم بڑھانا یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے. کیوں؟ اللہ چاہتے ہیں کہ اس دل میں غم کس کا رہے؟ صرف اللہ. دیکھو ہمارے بزرگ جو دین کی خدمت کی ہے نا انہوں نے، اتنی تبلیغ میں آپ دیکھ لو پوری پوری زندگیاں وقف کی ہوئی ہیں، اور اسی طرح ہمارے علماء میں، تو کیا مطلب ان کو دنیا میں غم نہیں پہنچے تھے کیا؟ ان کے ساتھ بھی سارے گھریلو مسائل ہوتے ہیں، کسی کی بیوی کو طلاق ہوئی بھی ہوتی ہے، کسی کے بچے باغی ہو گئے ہوتے ہیں. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی بہت نیک تھے، بہت پرہیزگار تھے، لیکن اور داڑھی کے معاملے میں کتنے سخت تھے، مگر حضرت کے بیٹے نے داڑھی کاٹ لی، حضرت کو کتنا دھچکا لگا ہوگا، وہ الگ بات ہے، بعد میں اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دے دی۔ چونکہ سعودی عرب گئے، سعودی عرب میں یونیورسٹیوں کا جو ماحول ہے وہ دینی نہیں ہے، سعودی عرب میں یونیورسٹیوں میں تعلیم تو بہت ہے، تربیت نہیں ہے، تربیت ہندوستان اور پاکستان کے مدارس میں، یہ ذہن میں رکھیں، وہاں تربیت نہیں ہے، تعلیم ہے، صرف تعلیم کافی نہیں ہے، داڑھی منڈا ہوگا صحیح بخاری پڑھا رہا ہوگا، ہمارے ہاں تصور نہیں ہے مدرسوں میں کہ بغیر داڑھی کے کوئی صحیح بخاری کو ہاتھ بھی لگا دے اور پڑھائے، کوٹ پتلون ٹائی ہوگی اور امامت چل رہی ہوگی بغیر داڑھی کے، ہمارے ہاں تصور نہیں ہے کہ مسجد میں کوئی امام بغیر داڑھی کے کوٹ پتلون پہن کے نماز پڑھا دے۔ تو ہر ملک میں کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ خامیاں بھی ہوتی ہیں، تو ان کی خوبیوں کو لینا چاہیے، خامیوں کو نہیں لینا چاہیے۔ اب لوگ کہتے ہیں ان کے امام بھی ایسے ہوتے ہیں تو ہمارے والے بھی ایسے ہی ہونے چاہیے، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، ان کے امام ایسے ہوتے ہیں۔ تو داڑھی منڈوا لی اور اس طرح کا، حضرت پہ کیا گزری ہوگی ہے بھائی کہ میں پوری دنیا کو تبلیغ کر رہا ہوں، اتنے سخت تھے حضرت کے بغیر داڑھی والے حضرت کے روب سے پہلی صف میں نہیں کھڑے ہو سکتے تھے، دوسری تیسری صف میں کھڑے ہوتے حضرت کی ڈانٹ نہ لگا دیں، اتنے سخت تھے حضرت، لیکن صبر کیا بھائی۔ حضرت مثال دیتے تھے کہ دیکھو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کی تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوگی، کیونکہ پیغمبر میں نقص نہیں ہوتا، دینی عیب نہیں ہوتا، مگر نوح علیہ السلام کا بیٹا کنان پکا کافر نکلا کہ نہیں نکلا، سمندر میں غرق ہو گیا ان کے سامنے، اللہ کی آیات دیکھ کر بھی ایمان نہیں لایا۔ نوح علیہ السلام کو افسوس ہوا، اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ میرا بیٹا تھا، تو نے وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل و عیال کو ہلاک نہیں کرے گا، اللہ نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ تیرے اہل و عیال میں سے نہیں ہے، کیونکہ ایمان نہیں ہے تو تیرے اہل میں سے نہیں ہے، فلا تسأل ما لیس لک بہ علم، ایسی بات کا سوال نہ کرنا جس کا تجھے علم نہیں ہے، انی اعیدک ان تکون من الجاہلین، ایسی ناسمجھی کی بات مت کرنا، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً اللہ سے توبہ استغفار کی۔ اب یہ نہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام اس غم کو لے کے بیٹھ گئے کہ ہائے میرا بیٹا ایمان بھی نہیں لایا اور میرا بیٹا میرے سامنے سمندر میں غرق ہو گیا، اگر اسی ٹینشن کو لے کے بیٹھے رہتے تو آگے تبلیغ کا کام کرتے پھر ہے بھائی، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے حضرت کو یہ غم پہنچا، حضرت یہ مثال دیا کرتے تھے، اور حضرت کے تو ماشاءاللہ بیٹے اہل ایمان تھے، نمازی تھے، ایک عیب تھا داڑھی کٹوا لی، صبر کیا، صبر۔ تو جب انسان صبر کرتا ہے، زیادہ غم لیتا نہیں ہے، تو صحت بھی اچھی ہوتی ہے، کام بھی ہوتے ہیں۔ تو ہمارے حضرت کی صحت بھی بڑی زبردست تھی ماشاءاللہ، اتنی زبردست صحت تھی کہ 80 سال کی عمر میں حضرت کو کوئی دیکھتا تو یہ کہہ نہیں سکتا تھا کہ بڑھاپا ان کے اوپر، اتنی اچھی صحت، اور بہت کام لیا اللہ نے حضرت سے، بیانات کے حوالے سے، علمی کام، دماغی کام، سارے کام لیے۔ تو ہمارے جو اکابر گزرے ہیں، یہ صحابہ کے دور میں جو تھے، تابعین میں، یہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا میرے بھائی جسے زندگی میں کبھی غم نہ پہنچاؤ، لیکن یہ کیا کہتے تھے، یہ زندگی کیا ہے، مسافر خانہ ہے، غم ہو گیا بس بھلاؤ اس کو، اور دل کہاں لگاؤ، اللہ کی طرف، اس سے فائدہ کیا ہوگا، آخرت میں بھی ترقی ہوگی، دنیا کی بھی ترقی ہوگی، اور اگر لے کے بیٹھ گئے ہائے میری وہ والی بھی بھاگ گئی، ہائے وہ بچہ میرا باغی ہو گیا، ہائے یہ یوں ہو گیا، ہائے میرا کاروبار میں یوں ہو گیا، ہائے 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 کرتے رہو گے، تو ہائے کرنے سے کوئی نہ واپس آتا ہے اور نہ کوئی چیز ٹھیک ہوتی ہے، آپ کی صحت کو نقصان ہوتا ہے، آپ کے دماغ کو نقصان ہوتا ہے، اور کیا نقصان ہوتا ہے، دین کو بھی نقصان ہوتا ہے، اس لیے شریعت میں اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات، کوئی دوست ناراض ہو گیا تو اب اس کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو نہ کسی سے دشمنی کرو نہ حد سے زیادہ محبت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات صحابہ سے تابعین سے منقول ہے، احبب حبیبک حبما عسى ان یکون بغیظک بغضما، کہ کسی سے محبت کرو تو اعتدال سے، ہو سکتا ہے وہ مستقبل میں دشمن بن جائے۔ جب شادی ہوتی ہے نا میاں بیوی میں، تو شوہر دلہن کی محبت میں پورا بنگلہ اس کے نام کر دیتا ہے، محبت کے جوش میں کیا کرتے ہیں، یہ ایسے کیسز میرے سامنے بہت آتے رہتے ہیں۔ ایک صاحب آئے، میں نے اپنا سارا کاروبار اپنے بیٹوں کے نام کر دیا، بیوی محبوب بیوی کے کہنے پر، بیگم نے کہا کہ آپ کو مجھ پہ اعتماد ہے تو یہ اپنا گھر بھی میرے نام کر دیں، میں آپ کی اگر محبوبہ ہوں، انہوں نے کہا ہو، یہ لو، یہ تمہارا ہو گیا، کیونکہ وہ محبت کا امتحان تھا نا۔ میں نے کہا عجیب امتحان ہے، جس کو محبت ہوتی ہے، اگر بیوی کو محبت ہوتی نا واقعتاً، وہ یہ نہیں کہتی یہ گھر میرے نام کر دیں، وہ کہتی میرا جو اپنا گھر ہے نا وہ بھی آپ اپنے نام کر لیں، جس کو محبت ہوتی ہے وہ اپنی چیزیں آپ کو ہدیہ کرتا ہے، آپ کی چیزیں تھوڑی مانگتا ہے، آپ آئیں مفتی صاحب ہمیں آپ سے محبت ہے آپ اپنا موبائل ہمیں دے دیں، بھائی تو اپنا والا مجھے دے دے اگر محبت ہے تو. یہ بات یہاں سمجھ میں آ رہی ہے، میاں کو سمجھ میں نہیں آتی، شوہر کو سمجھ میں نہیں آتی جس کی بیوی کہہ رہی ہے کہ اپنا گھر میرے نام کر دیں. ایسے بھی واقعات آ رہے ہیں، بیٹے باپ سے کہتے ہیں کہ آپ سارا کاروبار ہمیں دے دیں، ساری جائیداد ہمیں دے دیں. یہ بھی غلط ہے میرے بھائی، بیٹے کو یہ مطالبہ نہیں کرنا چاہیے. باپ سے محبت کا تقاضا ہے کہ آپ باپ سے کہیں ابا یہ ہمارا بھی سب کچھ آپ کا ہے. ایسے بھی الحمدللہ نیک لوگ ہیں، پورا کاروبار چلا رہے ہیں اور باپ سے کہتے ہیں کہ ابا یہ سارا کاروبار آپ لے لیں، یہ ساری تنخواہ آپ کے ہاتھ میں آئے گی. تو محبت کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اپنی چیز دوسرے کو دے انسان، یہ نہیں ہوتا کہ اس سے بھی وہ چیزیں مانگ لو. تو اب وہ کیا ہے، بیوی کے نام کر دیا، بچوں کے نام کر دیا، اب ذرا سا بڑھاپا آیا ہے تو اب ابا کا رو بھی نہیں ہے. ابا کچھ بھی تانا دیتے ہیں، کوئی ڈانٹتے ہیں تو بیگم کہتی ہے گھر سے نکال دوں گی، بچے کہتے ہیں ابا گھر سے نکال دیں گے ہم آپ کو. بےچارے پھر روتے ہوئے ادھر آتے ہیں، مولویوں کے پاس بےچارے اس لیے آتے ہیں کہ شاید کچھ غم ہمارا ہلکا ہو جائے. نہ تھانے جا سکتے ہیں، نہ کوئی عیدی سینٹر جا سکتے ہیں، تو وہ بےچارے آتے ہیں. ہم بھی اس لیے سن لیتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کوئی ہماری زبان سے ایسا مشورہ نکلوا دے جس میں ان کو فائدہ ہو جائے. تو ایسے آتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں آپ نے بڑی حماقت کی، کیوں دے دیا بھائی سب کچھ. تو غم کو مسلط نہ کرے انسان، روئے دھوئے نہیں، دنیا کی چیزیں بچھڑ بھی جاتی ہیں بس کوئی بات نہیں. اور مسلمان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارا کوئی محبوب اگر بچھڑ بھی گیا ہے تو عارضی بچھڑا ہے، برزخ میں مل جائے گا، واپس مل جائے گا. یہ نہیں ملا تو اس سے اچھا والا مل جائے گا، ملے گا ضرور، بھاگا نہیں جا رہا کہیں. تو ایک تو یہ ہے. دوسری بات، دیندار ہونے کی علامت ہے، دل کے دیندار، دل آپ کا دیندار بن گیا ہے، اس کی بڑی علامت کیا ہے، اللہ پر اعتماد اور توکل آ جائے انسان کو، اللہ پر اسباب سے نظر ہٹ جائے اس کی. جس کی نظر اسباب پر ہے نا کہ یہاں سے ہو رہا ہے، اس کی زندگی بڑی خراب گزرتی ہے، یاد رکھو. جس کو یہ یقین آ جائے نا کہ میری دکان کھلاتی ہے مجھے، بس پھر سمجھ لو کہ اس کے دل میں سکون کے علاوہ سب کچھ ہوگا. اور جس کو یہ یقین ہو کہ کھلاتا کون ہے، بولو بھائی اللہ، تو وہ دکان بند بھی ہوگی پریشان نہیں ہوگا، اور اللہ کے حکم کو توڑے گا نہیں دکان کی خاطر. اسے پتا ہے کہ اگر میں نے اللہ کے حکم کو توڑا تو جو اصل کھلانے والا تھا نا، جو دکان سے مجھے کھلا رہا تھا، وہ اس دکان سے میرا رزق چھین بھی سکتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت ہے کہ جو چیز کامیابی کا ذریعہ ہوتی ہے، اللہ اسی چیز کو ناکامی کا ذریعہ بنا سکتے ہیں. اللہ میں یہ طاقت ہے، اس کی کئی مثالیں ہیں نا. دیکھو ہم دوا کھاتے ہیں بیماری سے بچنے کے لیے، بعض دفعہ وہ دوا کیا کر جاتی ہے، ری ایکشن. ڈاکٹری زبان میں تو اس کو ری ایکشن کہتے ہیں کہ دوا نے ری ایکٹ کر دیا ہے، مگر مذہب کی زبان میں یہ ری ایکشن نہیں ہے. مذہب کی زبان کیا کہتی ہے کہ اللہ نے اس دوا سے آپ کو شفا دینے کا ارادہ نہیں کیا، جو شفا کا سبب تھا وہی موت کا سبب بن گیا آپ کے. سفر کس لیے کیا جاتا ہے، پیسہ کمانے کے لیے، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، کامیاب ہونے کے لیے یا انٹرٹینمنٹ کے لیے، تفریح کے لیے. سفر کا مقصد ہے تفریح، گھومنے پھرنے جا رہے ہیں، اسلام آباد پکنک، ہنی مون منانے جا رہے ہیں، یا یہ کہ دولت کمانے جا رہے ہیں. لیکن جہاز میں بیٹھے جہاز کریش ہو گیا ہے بھائی. جو کامیابی کا جس چیز کو ذریعہ بنایا آپ نے، وہی چیز آپ کی ناکامی کا، بولو نا بھائی کیا ہو گیا، ذریعہ بن گئی. چلے تھے کامیاب ہونے، جتنی تھوڑی بہت کامیابی تھی اس سے بھی گئے، تھوڑی بہت جو کامیابی تھی اس سے بھی گئے آپ. اور بعض دفعہ انسان ناکام ہونے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ کامیاب کر دیتے ہیں. ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں کہ پڑھتے ہی نہیں تھے، ان کو کامیاب ہونے کا شوق ہی نہیں تھا، یہ نہ پڑھنا ان کے دولت مند ہونے کا ذریعہ بن گیا. کیونکہ نہ پڑھنے کی وجہ سے ابا نے کہا کہ ریڑی لگا لیا کر ٹماٹر کی، یہ چینی بیچا کر بیٹھ گئے، اب وہ چینی بیچنا شروع کی، اس میں اتنی ترقی کہ شوگر ملیں چل رہی ہیں ان کی. اگر پڑھتے تو زیادہ زیادہ ڈاکٹر بن کے کتنا کما لیتے بھائی، لاکھ روپے کما لیتے نا بہت زیادہ. وہ بھی حلال اور حرام سب ملا ملو کے بات کر رہا ہوں، ورنہ خالی حلال کی بات کرتے ہو تو 20-25 ہزار روپے. تو لیکن کیا ہے، کیا کرنا شروع کیا؟ ہمارے جاننے والوں میں، جاننے والوں سے کوئی رشتہ دار نہیں یعنی جان پہچان، ایک صاحب نے کاروبار شروع کیا تھا اپنے گاؤں میں دیہات میں چینی بیچنا، ان کے گاؤں میں چینی نہیں تھی، وہ چینی لاتے تھے اور نیچے رومال بچھا کر چینی بیچتے تھے، ایسی برکت ڈالی اللہ نے کاروبار میں کہ آج ان کی شوگر ملیں چل رہی ہیں، ایسی برکت ڈالی، حالانکہ ان کا باقاعدہ ارادہ تھا کہ میں نے کامیاب نہیں ہونا، ورنہ جو کامیاب ہونا چاہے گا وہ چینی کیوں بیچے گا بیٹھ کے، ہے بھائی وہ چینی بیچے گا بیٹھ کے، وہ تو پڑھے گا لکھے گا، بزنس بڑے بڑے بزنس مینوں کے ساتھ جائے گا، قرضہ لے گا بینکوں سے، وہ اس کام میں ہاتھ ہی نہیں ڈالے گا کبھی، لیکن اللہ تعالی نے کیا کر دیا، ہمارے سابق صدر کی میں اکثر مثال دیتا ہوں، کبھی سوچ سکتے تھے کہ میں صدر بنوں گا؟ کوئی ایسے کچھ تھے ان میں گٹس؟ اور پہلا صدر پاکستان میں جو 5 سال پورے کر کے گیا ہے بھائی، یہ اللہ بتا رہے ہیں کہ ہوتا کس سے ہے، ہے بھائی کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، میں جو چاہتا ہوں وہ ہوتا ہے، تم جو چاہتے ہو نہیں ہوتا، ہمیں اسباب اختیار کرنے کا تو حکم ہے، نظر اسباب پہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اور علماء کہتے ہیں کہ یہ زیادہ مشکل ہے، اگر حکم ہوتا کہ اسباب اختیار نہ کرو اور نظر اللہ پہ رکھو یہ آسان تھا، کیونکہ جب اسباب اختیار نہیں کرتے اور کام ہو جاتا تو ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا، ہم یہ کہتے بھائی یہ تو اللہ نے کیا ہے، لیکن حکم کیا ہے کہ دکان بھی کھولو کاروبار بھی کرو، نظر کس پہ رکھو؟ کاروبار سے نہیں بلکہ اللہ سے، یہ مشکل ہے کہ نظر ہوتا ہوا دکان سے آ رہا ہے لیکن آپ کیا کہیں یہ کھلا کون رہا ہے؟ اللہ، یہ مشکل کام ہے، یہ جب اللہ اس کے رسول پر ایمان ہوگا تو یہ ہو سکتا ہے ورنہ نہیں ہو سکتا، کسی کافر کو کہیں نا، کافر کو کہیں کہ تو جو اتنا دولت مند ہے اس کاروبار سے نہیں اللہ کے ارادے سے ہے، وہ یقین نہیں کرے گا، بولے گا بھائی اگر اللہ کے ارادے سے ہوتا تو یہ دکان تھوڑی ہوتی، یہ کاروبار تھوڑی ہوتے، تو اسباب ہوتے ہوئے انسان نظر اللہ پہ رکھے یہ بڑا مشکل کام ہے، اور اس مشکل کام کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اب سوال پیدا ہوتا ہے اس سے فائدہ کیا ہے، بھائی جب اسباب اختیار تو کرنے ہی ہیں بہرحال، حکم تو یہی ہے کہ اختیار کرو نظر اللہ پہ رکھو، تو اس سے عملی زندگی پہ کیا فرق پڑے گا؟ نظر اللہ پہ رکھ کے بھی کام تو وہی کرنا ہے نا جو کافر کر رہے ہیں، اسباب تو وہ بھی اختیار کر رہے ہیں ہم بھی اختیار کر رہے ہیں، سوال سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ بھائی اسباب کامیابی کے اختیار تو بہرحال کرنے ہیں، نظر اللہ پہ رکھنی ہے تو اس کا عملی پریکٹیکل لائف میں اس کا کیا فرق پڑے گا، اس سے عملی زندگی سے کیا تعلق؟ عملی زندگی سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، وہ تعلق دو تعلقات ہیں، نمبر ایک آپ نے اسباب اختیار کیے اور نتیجہ الٹ ہو گیا، روئیں گے نہیں آپ بیٹھ کے، کافر روئے گا، آپ کیوں نہیں روئیں گے؟ آپ بولیں گے بھائی اللہ کے حکم سے ہونا تھا، اللہ تعالیٰ کو یہ طاقت ہے کہ جو کامیابی کا ذریعہ ہوتا ہے اللہ اسی کو کیا بنا دیتے ہیں؟ ناکامی کا، تو اللہ نے ناکامی کا ذریعہ بنا دیا، تو یہ اللہ نے کامیاب بھی اللہ کر رہا تھا ناکام بھی اللہ کر رہا ہے، روئیں گے نہیں، کافر کہے گا ہائے کیونکہ اسباب سے ہوتا ہے، لہذا یہ میں نے کام کر لیا یہ یوں ہو گیا، اگر میں اس کے علاوہ یوں کر لیتا تو پھر ایسا نہ ہوتا، مثال کے طور پر آپ کو بخار ہوا، آپ نے ڈاکٹروں سے تحقیق کر کے ایک ٹیبلٹ استعمال کی، کھائی، بخار بجائے کم ہونے کے آپ کو ٹائیفائڈ ہو گیا، تو کافر کیا سوچے گا؟ کاش میں یہ والی دوا نہ کھاتا کیونکہ یہ تو ٹائیفائڈ ہی کرتی ہے، میں وہ والی کھا لیتا جس سے میرا ٹائیفائڈ یہ بخار اتر جاتا، کاش، جبکہ مسلمان کیا کہتا ہے کہ بھائی میں نے تو اسباب اختیار کر لی اللہ کے کہنے پر، میرے بس میں جو تھا میں نے کر لیا، بھائی یہ والی کھا لی ہے ڈاکٹروں نے کہا میں نے کھا لی، اب ہوتا کس سے؟ اللہ سے، اب اللہ کو مجھے ٹائیفائڈ میں مبتلا کرنا ہی تھا تو اللہ سے تھوڑی لڑ سکتا ہوں میں، ہے بھائی، بھائی نہیں سمجھ میں آ رہا تو میں گھر چلا جاتا ہوں، مجھے بتا دیں آپ لوگ، سمجھ میں آیا کتنا بڑا فرق نکلے گا؟ کافر کیا کہے گا؟ یہ کے بجائے وہ والی کھا لیتا، وہ کے بجائے یہ کھا لیتا، اس ڈاکٹر سے ٹیکا لگوا لیتا، یوں چلا جاتا، فلاں کے مشورے پر عمل کر لیتا، یوں ہو جاتا، یوں ہو جاتا، ساری زندگی سوچ سوچ کے ٹینشن لیتا رہے گا، وہ ہائے ہوئے کرتا رہے گا، مسلمان کیا کہتا ہے کہ بھائی جب اللہ نے مجھے ٹائیفائڈ دینا ہی تھا تو میں دنیا کے سب سے بڑے اسپیشلسٹ کے پاس بھی چلا جاتا، ہونا یہی تھا، لہذا جو ہونا تھا ہو گیا، بلکہ اگر مسلمان غلطی سے غلط دوا بھی کھا لیتا ہے، کھانی یہ والی تھی، ہمارے ایک استاد کے ساتھ عجیب واقعہ ہوا، انہوں نے ایک دوا کھانی تھی تو غلطی سے بے خیالی میں دوا کی پنی کھا گئے، ہیں بھائی टैबलेट यहां रखी हुई है, तीन चार पन्नियां, वो जो मुंह में डाले ना तो टैबलेट के बजाय पन्नियां डाल दी और पानी भी पी गए। अब उससे क्या हुआ, ये जो टैबलेट की जो पैकिंग होती है ये इसकी नोक बहुत तेज होती है, अब वो चीरती हुई आंतों को जख्मी करते हुए पेट में जाके भी उसने जख्म कर दिए। एक हफ्ता मुकम्मल बिस्तर से चिपके रहे हैं बीमारी में, बात आ रही है, ये एक महीने पहले का वाकया है। वो जब गई है ना अंदर, उसने ऐसे छुरी की तरह चीरा है ऐसे, और आंतों को भी जाके काट डाला उसने, इतनी तेज होती है ये नोक इसकी, आप कभी तजर्बा करके देखें, हाथ पे लगाएंगे ना तो कट कट पड़ जाता है। इतने सख बीमार हो गए, इतने सख बीमार हो गए कि क्या बताऊं, शदीद तकलीफ में। अब देखो काफिर क्या होगा, कहेगा अब ये क्या हो गया, खाना क्या था, खा क्या लिया, अगर मैं यूं नहीं खाता तो यूं हो जाता, यूं खा लेता तो यूं हो जाता, उस वक्त मेरा दिमाग रिलैक्स होता तो ये ना होता। छोड़ो, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, ला तकूनु कल्लदीन कफरू, ऐ ईमान वालों जब कोई काम हो जाया करे तो काफिरों की तरह बातें ना किया करो, बल्कि वल्लाहु यही वो उम्मीद, ये कहा करो अल्लाह है जो तकलीफ में डालता है, अल्लाह है जो तकलीफ से राहत देता है। वइदा मरिस्तु फहुवा यशफीन, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, जब मैं बीमार होता हूं तो अल्लाह शिफा दे देता है मुझे। तो जब ये सोचता है इंसान, उसका गम हल्का हो जाता है, वो कहता है भाई अल्लाह ने मुझे कट लगाने थे, अल्लाह ने मुझे बिस्तर पे लिटाना था, तो बजाय गोली खाने के अल्लाह ने मुझे पन्नी खिलवा दी, ठीक है ना, गोली खाने के अल्लाह ने क्या खिलवा दिया, पन्नी खिलवा दी। क्योंकि मेरे भाई गम तो आएंगे, बिस्तर पे भी लेटोगे। ये जो काफिर इतनी एहतियातें करते हैं, क्या ये मरते नहीं है, क्या क्या ये बीमार नहीं होते? अमेरिका में जो सेहत का मैयार है ना वो बहुत ऊंचा है, वो लोग जितना साफ पानी पीते हैं हम उसका तसव्वुर, वो लोग पानी पीते हैं बाकायदा पानी, हम जो पी रहे हैं ये इस पे तो H2O ये फॉर्मूला ही नहीं है इसका। किसी ने लियारी वाले से पूछा कि पानी का फॉर्मूला क्या है, वैसे तो H2O है ना, हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन से पानी बनता है। तो लियारी वाले से किसी ने पूछा कि भाई पानी का फॉर्मूला क्या है, उसने कहा ABCD H2 3 4 5 6 ABCD GHQ। उसने कहा ये क्या है भाई, उसने कहा लियारी के पानी का यही फॉर्मूला है, क्योंकि लियारी के पानी में इतनी सारी चीजें शामिल हो गई हैं कि वो फॉर्मूला इसका चेंज हो गया, ये वो फॉर्मूला है ही नहीं जो किताबों में पढ़ाया जाता। तो हम जो पीते हैं ये H2O नहीं पीते, इसमें पता नहीं क्या क्या है। पानी वो है जो अंग्रेज पीता है, खुराक वो है जो अंग्रेज खाता है। वहां पता है डॉक्टर के पास जब आप जाए ना, तो हमारे यहां तो डॉक्टर सिर्फ इतना लिख देते हैं ना कि दो रोटी खा सकते हैं, तीन नहीं खा सकते, वहां बाकायदा कैलोरीज गिनी जाती हैं कि आप 1500 कैलोरीज खा सकते हैं, और हर हर चीज पे कैलोरीज की मकदार लिखी होती है, गंदम में इस बर्गर में इतनी है, पूरी नपीतली खुराक होती है, शुगर बढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम तो खाने के बाद पता चलता है बढ़ी है कि कम है, बढ़ी हुई है तो घटा लो, नीचे हुई हुई है तो ऊपर चढ़ा लो उसको, उनके यहां ऐसा नहीं है, बड़ा नपा तोला सेटअप है उनका, एक एक चीज टेस्ट होती है। इसके बावजूद सबसे ज्यादा खतरनाक तरीन बीमारियां उनमें हैं। मैं एक अमेरिका के डॉक्टर से मिला जो वहीं है, उन्होंने कहा कि ऐसी बीमारियां जो हमने पाकिस्तान में पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखी, इतनी खतरनाक बीमारियां होती हैं उनको, इतनी खतरनाक बीमारी। तो अल्लाह बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि भाई सब कुछ हो सकता है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के हादसे को देख लो, कितनी बड़ी इमारत और उसकी सिक्योरिटी कितनी होगी, सिक्योरिटी कितनी सख्त होगी, वो तो बड़े माहिर हैं सिक्योरिटी में, उनके एयरपोर्ट पे कितनी सिक्योरिटी होगी। कराची एयरपोर्ट पे जाओ ना तो इंसान पे घबराहट हो जाती है, इतनी तलाशी है कि पता नहीं क्या क्या करने वाले हैं ये लोग। अमेरिका के एयरपोर्ट की कैसी सिक्योरिटी होगी, वहां से हवाई जहाज उड़ के इतनी बड़ी इमारत पे जाके तबाह कर देता है और हजारों लोग एक वक्त में लुकमे अजल बन जाते हैं। ये अल्लाह बता रहा है, बता रहा है कुछ भी कर लो, होगा वो जो मैं चाहूंगा, होगा वो जो मैं चाहूंगा। और फिर उन्होंने इस्लाम के खिलाफ कितनी कोशिशें की, इस वाकये के बाद कई सिख कत्ल कर दिए दाढ़ी की वजह से, मुसलमान समझ के। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जब हादसा हुआ ना, तो उन्होंने तो ये हादसा मुसलमानों के खाते में डाला ना कि मुसलमानों ने किया ये, तो अब वहां मुसलमानों का कत्लेआम, कई सिखों को मार दिया दाढ़ी की वजह से, वो समझा कि ये मुसलमान है। लेकिन उसके बाद से इस्लाम जितना अमरीका में फैला है उससे पहले कभी नहीं फैला था, है भाई, अजीब बात है या नहीं। असबाब इख्तियार कर रहे हैं مسلمانوں کو ختم کرنے کے، لیکن وہی سبب، وجہ کیوں؟ وجہ اس کی کہ جب اتنا مسلمانوں کا قتل عام ہوا اور ان کو اتنا ٹارچر کیا گیا تو اسلام ان ملکوں میں مشہور ہو گیا۔ اسلام کیا ہو گیا؟ مشہور۔ لوگوں نے اسٹڈی کرنا شروع کی کہ یہ مسلمان ہوتا کیا ہے، یہ اسلام ہوتا کیا ہے۔ ہائی لائٹ ہو گئی۔ بعض دفعہ کسی شے کی مخالفت کی جائے تو وہ شے ممتاز ہو جاتی ہے۔ جیسے میں اکثر بتاتا ہوں نا، ایک آدمی کو مشہور ہونے کا بڑا شوق تھا، تو اس نے یہ فتویٰ دیا کہ کتا حلال ہے۔ کیا فتویٰ دیا اس نے؟ بولو بھائی، کتا حلال ہے۔ اب لوگ اس کے پاس آتے، بھائی کیا دلیل ہے، کون سی حدیث، کون سی آیت؟ اس نے کہا ایسے نہیں، ساری دنیا کے علماء کو بلاؤ، اسٹیج پہ مناظرہ ہوگا، کھلے عام سب کو ذلیل کروں گا میں، اور ثابت کروں گا ساری دنیا کے سامنے کہ کتا حلال ہے۔ یہ مولوی تمہیں بیوقوف بناتے ہیں۔ لوگ آ رہے ہیں، بھائی کوئی حدیث ہمیں تو حوالہ، کوئی ریفرنس نہیں، تمہیں نہیں، ساری دنیا کو پتا چلے گا۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں، بھائی کوئی بہت ہی نیا محقق آیا ہے، اخباروں میں نام آنا شروع ہو گیا، ایک آدمی ایسے چیلنج کرتا ہے کہ چاروں مذہب میں، فقہ حنبلی میں بھی کتا حرام، فقہ شافی میں بھی، فقہ مالکی میں بھی، اور حنفی میں بھی، اور غیر مقلد اہل حدیث بھی کہتے ہیں کتا حرام، لیکن ایک نئی تحقیق آئی ہے مارکیٹ میں، اور دلائل کی ایسی قوت ہے ساری دنیا کے سامنے مناظرہ کرنے کے لیے تیار۔ علماء کے پاس لوگ جاتے تھے کہ آئیں اس سے مناظرہ کریں، علماء کہا بھائی کتا تو شروع سے حرام ہے، ہم کیوں بیوقوف آدمی سے مناظرہ کریں؟ لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب بعض لوگ ایسے بیوقوفوں سے بھی مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں چلو ہمیں بھی کچھ عزت کمانے کا موقع مل گیا، تو کچھ تیار ہو گئے۔ بالآخر اسٹیج سجایا گیا، پوری دنیا کے سامنے اس کو لایا گیا۔ اب جی جی بسم اللہ کریں آپ، پہلے عالم سے کہا گیا آپ کتے کے حرام ہونے کے دلائل دیں، عالم نے آیتیں پڑھنا شروع کر دیں، حدیثیں پڑھنا شروع کر دیں۔ اب لوگ حیران کہ یہ کیا جواب دیتا ہے، سارے کیمرے اس کی طرف ہیں بھائی، کہ اب اس کا جب نمبر آیا، اس نے کہا بھائیو کتا پہلے بھی حرام تھا، اب بھی حرام ہے، آئندہ بھی حرام ہی رہے گا، میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ بات یہ کہ مجھے کوئی جانتا ہی نہیں تھا، میں نے مشہور بننے کی بڑی کوشش کی، پہلے میں نے کہا کتا حرام ہے، لوگوں نے کہا سب کو پتا ہے حرام ہے، چلو ادھر جا کے بیٹھ جا، پھر میں نے کہا بلی حرام ہے، کسی نے لفٹ ہی نہیں کرایا، سب کو پتا ہے بلی حرام ہے بھائی، پھر میں نے کہا اسلام میں جو ہے سور حرام ہے، سب کو پتا تھا بھائی حرام ہے، میں نے پھر تقریریں شروع کی، بیانات شروع کیے لوگوں میں، اصلاحی باتیں شروع کی، لوگوں نے کہا بہت سارے لوگ کرنے والے ہیں، تو بھی ایک ہے کرنے والا۔ میں نے کہا کوئی ایسی چیز مارکیٹ میں لاؤ جو اب تک کوئی نہ لایا ہو۔ تو اب میں مشہور ہو گیا ہوں، سب کو پتا چل گیا، میں کہیں بھی جاؤں گا لوگ کہیں گے وہی ہے، وہی آدمی جا رہا ہے۔ سمجھ رہا ہوں؟ تو دیکھو، غلط بات کرنا اصل میں تو انسان کی ناکامی کا ذریعہ ہے، بدنامی کا ذریعہ ہے، مگر یہی اس کے نام کا ذریعہ بن گئی یہ چیز۔ تو ایسے ہی امریکہ نے کوشش کیا کہ مسلمان کو دبا دیا جائے، لیکن کیا ہوا کہ انہی کی قوم میں یہ شعور پیدا ہوا، بھئی یہ کیا ہے، اتنا دبانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں اسلام کو اور مسلمانوں کو؟ کچھ ہوگا ان میں، کوئی دم خم ہوگا جس کی وجہ سے کوشش کر رہے ہیں، کوئی نفرت ہوگی جو یہ نکال رہے ہیں، کوئی بغض ہوگا تو نکال رہے ہیں۔ تو کیوں بغض ہے ان میں، مسلمانوں سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ پھر انہوں نے مطالعہ کیا اسلام کا، تو پتا چلا کہ اسلام میں یہ خوبی ہے کہ اس مذہب کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا مذہب پنپ نہیں سکتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کسی دوسرے کو فطرت قبول نہیں کرتی۔ ہندو دیکھو، ہندوستان میں مسلمانوں کی نسل کشی پہ لگے ہوئے ہیں، عیسائیوں کی نسل کشی نہیں کر رہے، مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کو عیسائیوں سے خطرہ نہیں ہے، ان کو پتا عیسائی مذہب میں اٹریکشن نہیں ہے، اسلام میں اٹریکشن ہے۔ جب کوئی ہندو، پہلے ہوتا یہ تھا کہ ہندوؤں میں ہندو کا اسلام قبول کرنا بڑا مشکل کام تھا کسی ہندو کا، کیونکہ اس کو اپنے گھر والوں سے ڈر ہوتا، قانون کوئی تحفظ نہیں دیتا، میڈیا تھا نہیں، گھر کی بات گھر میں دفن ہو جاتی، اسے وہیں مار دیتے۔ اب میڈیا اتنا تیز ہو گیا ہے کہ اگر کوئی تعلیم یافتہ ہندو یونیورسٹی میں پڑھا ہوا، وہ جب اسلام کو ہندو مذہب سے کمپیئر کرتا ہے تو وہ اس کی فطرت کہتی ہے اسلام درست ہے، اب وہ اسے اسلام قبول کرنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی رکاوٹ بنے گا وہ میڈیا کے سامنے آ کے بیان دے دے گا مجھے یہ منع کر رہے ہیں۔ حکومت اپنے آپ کو کہتی ہے کہ ہم سیکولر ہیں اور مذہبی آزادی ہے، مگر دیکھو یہ مذہبی آزادی نہیں ہے۔ اب کیا ہے کہ ان کو حسد ہو رہا ہے مسلمانوں سے، کہ نسل کشی کے انجیکشن لگائے جا رہے ہیں کہ ان کی نسل، بچے پیدا ہونے بند ہو جائیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ میرے بھائی کیا کرتے ہیں کہ جو چیز ناکامی کا ذریعہ ہے اللہ اسی کو کیا کر دیتے ہیں؟ کامیاب، اور جو کامیابی کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ اسی میں ناکامی۔ اب میں جلدی سے اپنی بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں۔ جب انسان کی نظر اس پر ہوتی ہے تو پہلا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کہ اعتدال، زیادہ غم مسلط نہیں ہوتا، صبر کرتا ہے. دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا، سمجھ رہے ہو بات کو، وہ شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا، بلکہ اس کی نظر کس پر ہوتی ہے، وہ کہتا ہے اگر شریعت نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے تو میں یہ کام کر لوں، کیونکہ میں یہ اللہ کے کہنے سے کر رہا ہوں، تو جو اللہ مجھے دکان سے کھلا رہا ہے، اگر وہ اللہ مجھے دکان کا بند کرنے کا حکم دے رہا ہے تو وہ دکان بند کر کے بھی کھلا سکتا ہے. نماز کے وقت میں وہ کیا کرے گا؟ دکان بند کرے گا. وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں دکان کھولوں گا تو زیادہ کما لوں گا، نہ وہ کہے گا میں دکان بند کر کے زیادہ کما لوں گا، کیونکہ جو رب مجھے دکان کھول کے دے رہا تھا، کھلا رہا تھا، اگر میں اس کی خاطر بند کروں گا تو وہ مجھے اس بند دکان میں ڈبل کھلا سکتا ہے. وہ بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ ابھی دیکھو حالات ہمارے کیا ہوتے جا رہے ہیں. ایک صاحب، ایک خاتون کا فون آیا، ان کی منگنی ہوئی تھی کسی نوجوان آدمی سے، لڑکی ہے بیچاری، بچی ہے، اس کی منگنی ہو گئی. سنو میں بتا رہا ہوں کہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، یہ چیز بھی توکل کے خلاف ہے، یہ اس کی علامت ہے کہ دل نہیں بنا. جس لڑکے سے منگنی ہوئی اس کی تنخواہ 18,000 ہے ماہانہ، 18 یا 20,000. اب 2-3 سال ہو گئے منگنی کو، لڑکے کے ابا شادی پہ ایگری نہیں ہے. کیوں ایگری نہیں ہے؟ کہ ابھی بچے کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے دو، 18 میں کچھ نہیں ہوتا، 18 سے بولو بھائی کچھ نہیں. بچہ ذرا باہر چلا جائے، کوئی 1-1.5 لاکھ ہو جائے، کچھ پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، پھر رخصتی کر کے لاؤں گا. کس قدر افسوس کی بات ہے. دیکھو یہ باپ آج دوسرے کی بیٹی کا خیال نہیں کر رہا ہے بھائی، اس کی بیٹی کو اپنے گھر میں بہو بنا کے لے آؤ 18,000 میں، جب وہ بچی راضی ہے رہنے کے لیے، تو باپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ باپ کا اللہ پر اعتماد اور توکل نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں قرآن میں، ان کی ہو لیاما منکم، جو تم میں بے نکاح ہوں، باپ کو حکم دے رہے ہیں کہ اس کی شادی کرا دو. اللہ اس کے اگر یہ فقیر ہے، یغنیہم اللہ من فضلی، اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا تمہارے گھر میں، اور بیوی کے آنے سے، بہو کے آنے سے روٹی بڑھے گی تمہاری، کم نہیں ہوگی. مگر باپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بدبخت 18,000 میں گزارا، کیا مطلب؟ بہو کا نہیں، مطلب یہ کہ میرا بیٹا جب بیوی لے آئے گا نا، تو ابھی جتنی جیب خرچی مجھے دے رہا ہے اس میں کمی آ جائے گی، کیونکہ بیوی کو بھی دے گا پھر یہ. بھائی کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ کنجوسی اور بخل ہے یا نہیں ہے؟ اللہ پہ بے اعتمادی اور عدم توکل ہے یا نہیں ہے؟ یہ اس کی علامت ہے کہ اس یہ نمازی ہو سکتا ہے، تہجد گزار ہو سکتا ہے، مگر اس کا دل دیندار نہیں ہے. اگر دل دیندار ہوتا تو یہ اللہ کی آیات پر یقین رکھتا اور دوسرے کی بیٹی کا خیال کرتا، اپنی بیٹی کا سوچتا کہ اگر میری بیٹی کی شادی میں تاخیر ہو اسی بنیاد پر کہ میرا ہونے والا داماد 20,000 روپے کما رہا ہے اور کہتا ہے جب تک 1.5 لاکھ نہیں ہو جائیں گے رخصتی نہیں کروں گا، اس باپ پہ کیا گزرتی جس کی بچی کی عمر زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے؟ اسے یہ بھی خطرہ ہے کہ کل رشتے کو انکار ہو گیا، بچی کی عمر اتنی ہو جائے گی، کوئی دوسرا پیغام بھی نہیں بھیجے گا، مگر دوسرے کی بچی جائے بھاڑ میں، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے اس سے، ہم تو اپنا ہوس، ہمارا جو ہے نا انڈے پراٹھے اور مکھن ڈبل روٹی اور گاڑی اور ایئر کنڈیشن، یہ اس میں کمی نہیں آنی چاہیے. غلط سوچ ہے، غلط. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ باپ اپنے خرچے پہ اپنے بیٹے کی شادی کر دیتا تھا، اپنے خرچے پہ. کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ یہ میرے بیٹے کی بیوی، میری بھی تو بیٹی ہوگی، 2 روٹی کھا لے گی تو کیا ہو جائے گا بھائی اس میں. مگر نہ، میری روٹی صرف میرے پیٹ میں جانی چاہیے، کسی اور مخلوق کے پیٹ میں نہیں جانی چاہیے، میرا رزق کم نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں پتا کہ تو جب کھلائے گا تو اللہ تیرے رزق میں اضافہ کرے گا. یہ حال ہو گیا ہے. اور یہ بھی یاد رکھو، یہی سوچ ہے، بچی کو پتا ہوتا ہے جب وہ شوہر کے گھر میں آتی ہے کہ میرے شوہر کے والد ہوس پرست ہیں، سمجھ رہے ہیں، وہ مجھ پہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لہذا وہ اپنے سسر کو باپ جیسا مقام دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی. پھر شکایتیں کرتے ہیں، بہو ہماری خدمت نہیں کرتی. تم باپ بن کے دکھاؤ گے تو تمہاری خدمت کرے گی نا وہ، ایک دھیلا تو خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس پر. بیٹے کو تو شادی کرنے نہیں دی جب تک 1.5 لاکھ نہیں کمائے گا، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی کبھی بیٹا بیوی کے چکر میں مجھ سے بھی پیسے مانگ لے. 18,000 میں ہو سکتا ہے کہیں ڈلیوری کا کوئی مسئلہ آئے تو بچہ کہے کہ ابا 30,000 کا خرچہ آ رہا ہے، 10 آپ دے دیں تو میں کیوں دوں، میرے پیسے تو میرے ہیں. یہ باپ ہے ہیں، اس سے اچھا تو دوست نہیں ہوتا مجھے بتاؤ میرے بھائی. ایسے موقع پہ تو دوست کام آ جاتا ہے، یہ لے بھائی 10,000 تو میرے سے لے لے، مگر دوست خرچ کرنے کے لیے تیار ہے؟ باپ اپنے بیٹے پہ خرچ کرنے کے لیے تیار؟ بولو نا بھائی. یہ وہی معاشرہ ہے جو یورپ میں آج بن چکا ہے. जाओ उसी तरफ रहे हम लोग भी, अंग्रेज पहले पहुंच गया हम थोड़ा देर से पहुंचेंगे, अंग्रेज तो बहुत हुदूद को, वहां भी मुआशरा इसी तरह से खराब होना शुरू हुआ था याद रखो, वहां की जो ज्वाइंट फैमिली और फैमिली सिस्टम तो बर्बाद हुआ है ना, उसकी इकाई यही है जो हमारे यहां हो रही है। उनके यहां भी ऐसा था कि बेटा अपने खर्चे पे शादी करेगा, बहू का मेरे से सिर्फ इतना ताल्लुक है कि बेटे की बीवी है, बाकी उसकी खिलाई मेरे जिम्मे हो, उसके बच्चों को मैं कभी कुछ अपने खर्चों पर ला के दे दूं, ये नहीं होता मुझसे, मैं अपना कमाता हूं तू अपना कमा, लेके निकल जा इसको यहां से। अंग्रेज का बर्बाद होने की जो पहली इकाई थी ना वो क्या थी, यही। उसके बाद जब हवस के मरीज बनते 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 अब यहां तक पहुंच गए कि बेटे की बीवी, क्योंकि अब जब बेटे के साथ ये हाल है तो फिर थोड़े दिनों में बेटा बाप के साथ भी ऐसा ही करता है, बेटा क्या करता है बाप के साथ भी ऐसा ही। अब्बा आप बूढ़े हो गए, गवर्नमेंट बूढ़ों के लिए बनी हुई है, ओल्ड सेंटर में चले जाएं, वहां आपको अच्छा तरह खिलाए पिलाएंगे, मेरी लाइफ में मेरी मुझे एंजॉय करने दें आराम से, आपके खांसने से मेरी लाइफ पे बुरा असर पड़ता है, यही हो रहा है नहीं हो रहा यूरोप अमेरिका में, मैं आपको पैसा नहीं दूंगा। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका में केस ही आया कि बूढ़ी मां अपने बेटे के साथ रहती थी, वो देखती है कि बेटा कुत्ते को खिलाता है, मुझे ही नहीं खिलाता, बेटा कुत्ते पे खर्च कर रहा है, मुझे बोलो भाई मां को नहीं खिलाता। उस मां ने अदालत में केस किया, मां ने अदालत में केस किया कि मेरा बेटा मुझे नहीं खिलाता कुत्ते को खिलाता है। अदालत ने बेटे के हक में फैसला किया, मां के हक में नहीं किया। अदालत ने कहा कि बेटा कुत्ते को खरीद के लेकर आया है, लिहाजा कुत्ते की जिम्मेदारी बेटे के कानूनन मजबूर है, और बूढ़ी माओं के लिए हुकूमत ने ओल्ड सेंटर बनाए हैं, वो बेटों की जिम्मेदारी नहीं है। समझ में आ रही है बात? ये मुआशरा जो बर्बाद होता है ना, ये इसलिए कि रिश्तों का पास नहीं होता, अल्लाह पे एतमाद तवक्कुल खत्म, जो मैं कमा रहा हूं सिर्फ मेरा है, अब्बा को नहीं दूंगा क्योंकि अब्बा ने मुझे नहीं दिया था। ऐसे केसेस भी सामने आ रहे हैं, ऐसे केसेस, सच्चा वाकया बता रहा हूं, बाप ने बेटे पे खर्च किया, तालीम पे स्कूल पढ़ाया, फिर अच्छी तालीम उसको, होते 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 जब बेटा कोई ऑफिसर बना है, इंजीनियर बना है या डॉक्टर बना है, जब कमाना शुरू किया तो बाप ने बिल की पूरी पर्ची पकड़ा दी। क्या पकड़ा दी भाई? कि बेटा अब तक तुम्हारी तालीम पे जो खर्च हुआ ये कैलकुलेट करके मैंने रखा हुआ है, पहले ये मेरा कर्जा उतार देना, उसके बाद जो है वो तुम्हारा है। आ रही बात समझ में? ये मुसलमान बाप की बात कर रहा हूं, लेकिन वो रहते अमेरिका में थे। रहते कहां थे? जॉब कहां करते थे अब्बा? अमेरिका में। तो वही सोच लेकर पाकिस्तान में आए। समझ रहे हो बात को? अंग्रेजों में बहुत सारी खूबियां होंगी मेरे भाई अपनी जगह, लेकिन उनका जो हवस है ना, हवस दौलत, इस पे कंप्रोमाइज नहीं करते वो। हमारे एक अंग्रेज थे, मुसलमान होकर आए, इंग्लिश लैंग्वेज टीचर बने हमारे इदारे में, तो कई वजीफे पे तनख्वाह पे उनका थोड़ा सा इख्तलाफ हुआ कि इतनी होनी चाहिए इतनी नहीं होनी चाहिए, हमारे वाले चाह रहे थे भाई थोड़ा सा कम कर दें, तो उन्होंने कहा आई एम मैन ऑफ मनी, मैं पैसे का आदमी हूं, पैसा दोगे तो रहूंगा वरना भाग जाऊंगा मैं। अब ये जुमला हमें बुरा लगा, ठीक है तनख्वाह का मुतालबा कोई बुरी बात नहीं है, हम भी करते हैं कि भाई कोई भी कर सकता है कि भाई मेरी तनख्वाह इतनी नहीं, इससे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ये कहना कि मैं पैसे का बंदा हूं, आदमी हूं पैसे का, ये जुमला गलत है। उनके मुआशरे में गलत नहीं समझा जाता, बल्कि उनके मुआशरे में फखर समझा जाता है। समझ में आ रही बात? तो इस्लाम कबूल कर लिया, मगर उसके बावजूद अभी वो जरासीम निकले नहीं है पूरी तरह, है वही हिसाब किताब। तो भाई ये हमारा कल्चर, हमारा इस्लाम, ये बहुत बड़ी नेमत है। हम तो दोस्तों को इतना खिला देते हैं आपस में, बाप तो बहुत दूर की बात है, बाप को तो कई गुना ज्यादा खिलाते हैं, इसलिए कि हमें पता होता है कि हमारे बाप ने हम पे बहुत खर्च किया है। तो मेरे भाई इस बात का ख्याल किया करो, वो जो मैं बता रहा हूं ना, उन्होंने क्या किया, अपने बच्चे से पूरा कर्जा वापस लिया, बच्चे से पूरा कर्जा वापस लिया है कि आपको मैंने खर्च किया। तो अब बेटा और बाप का कोई रिश्ता हुआ भाई? वो कहेगा क्या रिश्ता है, क्या दौलत के पुजारी बन के बैठ गए। मां अपने बेटे को शादी नहीं करने देती, जवान उसका खौफ ये होता है मां को, मेरा बेटा कमा के अभी मुझे खिला रहा है, बहू आ जाएगी तो आधा उसको भी खिलाएगा फिर, ये डर होता है मां को। मां को ऐसे मौके पर अल्लाह पर एतमाद और तवक्कुल करना चाहिए, मां को सोचना चाहिए कि मुझे भी किसी ने मेरा भी घर बसाया था तो मैं अपने शोहर के आंगन में आई, اور مجھے عزت سے ملا، آج میرا بیٹا جب جوان ہوا ہے اللہ اس کے ذریعے کسی کی بیٹی کو ٹھکانہ دے سکتا ہے، تو میں اپنے بیٹے کی شادی میں رکاوٹ نہیں ڈالوں گی اور کہوں گی بیٹا جا لیا بہو گھر میں، کسی کی بیٹی کو تو پالے گا، مجھے بھی کسی نے پالا تھا تو میں یہاں تک پہنچی ہوں، تو بھی کسی کو پالے گا، اس کی برکت سے اللہ ہمارے رزق میں اضافہ کریں گے۔ تو یہ اللہ پر اعتماد اور توکل جس میں نہیں ہے اور ہر وقت اپنی دولت، میرا پیسہ میری دکان میں لگا رہتا ہے، اسے بھی یاد رکھو سکون کے علاوہ دنیا کی ہر چیز مل سکتی ہے۔ اگر اللہ پہ اعتماد کر لے اور کہتے کہ بیٹا کوئی بات نہیں، کر لے شادی 18,000 میں، کر لے تھوڑا سا، ایک بہو آ جائے گی، دو روٹی زیادہ کھا لے گی، کچھ نہیں ہوتا اس سے، اللہ ہے دینے والا، اولاد ملے گی آگے، رزق کا وعدہ کس نے کیا ہوا ہے؟ دیکھو صحابہ کرام میں کیا تھا، صحابہ کرام نے قرآن کو حقیقت میں قرآن سمجھا، انہیں ایک بات ایک دفعہ بتانی پڑتی تھی بار بار نہیں، اور ہمیں ایک بات 100 دفعہ بتانی پڑتی ہے پھر بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ تبلیغ میں نکلتے ہیں نا وہ 100 دفعہ کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے غیر اللہ سے نہیں ہوتا، لیکن ایک دفعہ سمجھ میں آ جاتا ہے ہمارے، بار 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 ان کو پتا ہے کہ ایک دفعہ میں نہیں آئے گا، 100 دفعہ میں بھی بڑی مشکل سے آئے گا۔ صحابہ کو ایک دفعہ کہنا پڑتا تھا اور سمجھ میں آ جاتا تھا۔ اب میں اس کی مثال دیتا ہوں، صحابہ کرام کے دور میں ہوتا یہ تھا زمانے جاہلیت میں کہ جب کسی شخص غریب آدمی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا، بیٹا ہی کیوں نہ ہو، بیٹیوں کو تو وہ قتل کرتے تھے آر کے خوف سے، بعض دفعہ بیٹے کو بھی مار دیتے تھے۔ کیوں مارتے تھے؟ کہ بھائی ہمارے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، یہ ایک اور آ گیا، اس کو کہاں سے کھلائیں گے، تو وہ سمجھتے تھے اس کو مار دو جان سے، کیونکہ حمل روکنے کی تدبیر ان کو نہیں آتی تھی، تو وہ پیدا ہونے کے بعد کیا کرتے تھے، جان سے مار۔ قرآن نے ایک دفعہ صحابہ کو کہا ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، آج کے بعد سے یہ کام مت کرو کہ غربت کے خوف سے اپنے بیٹوں کو قتل کر دو، یہ نہیں کرنا۔ تو یا اللہ کھلائیں گے کہاں سے؟ اللہ نے فرمایا نحنو نرزقکم ویاہم، ہم تمہیں بھی روزی دیں گے اور اس کو بھی۔ کیا مطلب؟ اگر تم غریب ہو نا، غریب، تمہیں روٹی نہیں ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ اب ایک اور مہمان آ گیا، یہ کہاں سے کھائے گا؟ تو اللہ کہہ رہا ہے اس کے آنے کی برکت سے تمہیں بھی ملنا شروع ہو جائے گا، اور اس کو تو اس کے پیسے تو تمہاری جیب میں ڈالوں گا ہی ڈالوں گا۔ ایک دفعہ میں صحابہ کی سمجھ میں آ گیا، نہیں آ رہی بات، ایک دفعہ سے صحابہ کی سمجھ میں بات آ گئی۔ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ جن صحابہ کے پاس روٹی نہیں تھی، ان کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم میں شادی اس لیے کرتا ہوں تاکہ میری اولاد ہو، حالانکہ کپڑے کیسے ہیں، پیوند زدہ، 12-12 15-15 پیوند لگے ہوئے ہیں، اور ادھر کیا ہے، 3-piece suit ٹائی پہن رہا ہے، آفس جا رہا ہے، ایک 24-25 سال کا لڑکا 20,000 اگر کما رہا ہے تو اس زمانے میں صحیح ہے، مناسب ہے، اتنا کما رہا ہے، کھانے کو روٹی ہے، سب کچھ ہے، مگر کہہ رہا ہے کہ بہو نہیں لے کر آؤں گا میں گھر میں، کھلانا نہ پڑ جائے اس کو، بہو کو کھلانا نہ پڑ جائے کہیں۔ اور صحابہ کیا کر رہے ہیں، اولاد پیدا ہو رہی ہے ان کی صرف اس نیت سے، فرماتے ہیں نسمتن تسبحو، میں چاہتا ہوں کہ میری اولاد زیادہ ہو، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی مخلوق پیدا ہو جو اللہ کی تسبیح بیان کرے، اگر میری مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرے گی میرے لیے فخر کی بات ہوگی قیامت کے دن، یہ مسلمان پیدا ہوگا۔ وہ میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں نا، بس اس واقعے کے بعد میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ چند سال پہلے کوئی فلم آئی تھی بول فلم کے نام سے، مجھے لڑکوں نے بتایا اس کے ڈائیلاگ کے بارے میں کہ ایسے وہ ہو رہی ہے، اس میں کسی نے بتایا کہ اس میں ایک ڈائیلاگ ہے کہ ایک جوان لڑکی اپنے باپ کے سامنے کہتی ہے کہ جب کھلا نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کرتے ہو، وہ شاید بڑا مشہور ہوا ہے ڈائیلاگ، سب کو معلوم ہوگا، باپ غریب ہے، روٹی ووٹی کے مسئلے ہو رہے ہیں اس کے ساتھ، تو باپ سے کیا، یہ جنریٹر چل سکتا ہے بھائی، اس کا شور بہت ہو رہا ہے یو پی ایس کا، اگر جنریٹر چل سکتا ہے تو وہ خادم سے کہیں جنریٹر چلا دیں۔ تو بیٹی باپ سے کیا کہہ رہی ہے، کھلا نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کرتے ہو، کیسی بد اخلاقی کی ترغیب دی جا رہی ہے اولاد کو باپ کے سامنے، کتنا بڑا تانا ہے یہ۔ تو مجھے جس نے کہا نا، میں نے کہا اگر اس باپ کی جگہ میں ہوتا نا تو میں یہ کہتا اس کو، بیٹی اگر تو نے کھایا نہیں ہے تو اتنی لمبی کیسے ہو گئی تو، 6 فٹ کی، شرم نہیں آتی تجھے بولتے ہوئے، جو کھائے بغیر کوئی لمبا ہو سکتا ہے، بڑا ہو سکتا ہے، اتنا کھایا کہ آج آنکھوں میں آنکھیں، باپ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہی ہے، اور تانا کیا دے رہی ہے، کھلایا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو، تو نے اگر کھایا نہیں ہے تو اتنی بڑی کیسے ہو گئی، تیری آواز میں اتنی جان کیسے پیدا ہو گئی، تجھ میں اتنا کانفیڈنس کیسے پیدا ہو گیا کہ باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہی ہے، بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ مولویوں سے پوچھا کرو یہ باتیں، میڈیا آپ کو ہمیشہ دہریت کی طرف، خدا کے انکار کی طرف لے کے جائے گا، اور میڈیا ہمیشہ بے حیائی کی طرف لے کے جائے گا، میڈیا آپ کا کلچر خراب کرے گا، میڈیا کبھی بیٹی کو باپ کا ادب نہیں سکھائے گا، وہ یہ سکھائے گا کہ آشنا کے ساتھ بھاگنا تمہارا حق ہے، باپ کو روکنے کی اجازت نہیں ہے، وہ یہ سکھائے گا آپ کو۔ نام بڑا اچھا لے گا حقوق نسواں، نام یہ لے گا کہ عورتوں کے حقوق کی بات، کام برباد کرنے کے کرے گا۔ تو کسی کی بیٹی یہ تانا دینا کہ ابا کھلا نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کیا، تو اسے بولنا کہ بیٹا اگر تجھے کھایا نہیں ہے نا تو اتنی بڑی کیسے ہو گئی تو، اور تجھ میں اتنا کانفیڈینس، کانفیڈینس جب ہی ہوتا ہے جب کچھ زیادہ کھایا ہوا ہوتا ہے، جس کے پیٹ میں روٹی نہیں ہوتی اس میں اتنا کانفیڈینس نہیں ہوتا۔ دوسری بات کہ اگر میں نے غلطی کی ہے، جس کے 100 بچے ہو نا، 100 بچے، اور 125 یہ تانا دے کہ ابا تو نے 99 پیدا کر دیے اور 100 میں آ گیا دنیا میں، تیرے پاس کھلانے کے لیے روٹی نہیں تھی تو تو نے مجھے پیدا کیوں کیا، 99 پر بریک کیوں نہیں لگا دی، تو آپ اس سمے بچے کو کہیں کہ اگر تو نے کھایا نہیں ہے تو اتنا بڑا ہو کے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کیسے کر رہا ہے تو۔ آئی بات سمجھ؟ دوسری بات یہ کہ چلو مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے 99 پہ بریک لگا دینی چاہیے تھی، تجھے پیدا کر کے غلطی ہوئی ہے، تو بیٹا اس غلطی کا ازالہ ہو سکتا ہے، یہ بندوق مار کے ختم کر لو اپنے آپ کو 2 منٹ میں، کیا خیال ہے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کی زندگی کا سبب بنے ہیں، یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، کیا خیال ہے؟ تو بیٹا یہ غلطی کا ازالہ ہو سکتا ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کا پیدا ہونا غلط تھا، آپ کو نہیں پیدا ہونا چاہیے تھا، تو یہ بندوق اٹھا کر کے مارو ختم۔ اور اگر یہ ڈرو کہ اب ماریں گے تو تکلیف ہوگی، کوئی بات نہیں، میں بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیتا ہوں، غنودگی کی حالت میں موت جب ہوتی ہے تو اس کی تکلیف نہیں ہوتی۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ مرنے کے لیے تیار نہیں ہے، گولی مارنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے آپ کو کہہ رہے کہ میں تو زندہ رہوں گا، اس کا مطلب وہ اپنی پیدائش پہ خوش ہے، ناراض نہیں ہے۔ اور اس پیدائش کا ذریعہ اللہ نے کس کو بنایا؟ والدین کو۔ تو یاد رکھو والدین کا سب سے بڑا احسان کیا ہے؟ کہ وہ اپنی اولاد کی پیدائش کا ذریعہ بنتے ہیں، چاہے 125 ہو، 150 بچہ کیوں نہ ہو، اس کی والدین تھے تو تم پیدا ہوئے ہو۔ اسی وجہ سے تو اللہ نے اپنے بعد سب سے بڑا حق کس کا بتایا؟ والدین کا، کہ اللہ انسان کی تخلیق کا حقیقی سبب ہے اور والدین مجازی سبب ہیں، لہذا اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ والدین کا۔ جو چیز والدین کا سب سے بڑا احسان تھا، آپ کے ڈرامے اور آپ کے فلمیں اور ان کے پروڈیوسر اور ان کے ڈائریکٹر باپ بیٹی کو سکھا رہے ہیں کہ تمہارے باپ کا جو سب سے بڑا احسان تھا نا تمہارے اوپر، وہی سب سے بڑی غلطی ہے، لہذا اس کو تانا دو، یہ سکھا رہا ہے میڈیا۔ تو آئی بات سمجھ میں؟ اگر کوئی کسی کا بچہ تانے دے نا، ابا جب روٹی نہیں تھی تو پیدا کیوں کیا، بول دینا بیٹا غلطی ہو گئی، ایک گولی اٹھا کر ختم کرو، ہم سے غلطی ہو گئی، اب آپ اس کا ازالہ کر۔ بچپن میں تو آپ نہ سمجھتے، اب آپ سمجھدار ہو گئے، اب آپ کو پتا چل گیا آپ کا پیدا ہونا غلط تھا۔ جیسے ایک بات ہے نا کہ ایک جیل سے کسی کو رہا کریں، وہ کہے گا مجھے غلط کیا آپ نے رہا، تو واپس چلے جاؤ بھائی، ہم تو تمہارے فائدے کے لیے کر رہے تھے۔ آپ کسی کو کوئی ہدیہ دیں، وہ کہیں نہیں یہ غلط ہے، تو واپس کر دو بھائی، کیا خیال ہے؟ آپ کسی کو جاب دلا دیں کہ بھائی آپ کو یہ میں نے بڑی اچھی پوسٹ پہ بٹھا دیا، وہ کہ میں یہ میرے ساتھ غلط ہوا، واپس آ جاؤ بھائی، کیا خیال ہے؟ اس وقت غلطی ہو گئی تھی، اب تو آپ سمجھدار ہو، ریزائن دے کے آ جاؤ۔ نہ ریزائن دے رہے ہیں، تانے بھی دے رہے ہیں کہ مجھے اس پوسٹ پہ کیوں بٹھا دیا آپ نے، اس کا مطلب ہے گڑبڑ ہے، یہ بد اخلاقی ہے۔ اس پہ ایک چھوٹا سا اگر اجازت دے تو لطیفہ سنا دوں، میں نے اپنے طلبہ کو یہ بات بتائی، اسی طرح جیسے میں نے بیان کیا تھا نا اس دن، بیان کیا تھا کہ کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے، تو طلبہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، یہ جو بچے ہیں نا مدرسوں کے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں یہ، تو میں نے ان کے سامنے یہ بات بتائی کہ ایسے کوئی فلم آئی ہے اور کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے، لوگ بتا رہے ہیں اس کے بارے میں۔ تو ایک بچے نے مجھے، لطیف طالب علم ہمارا ہے، لیاری کا ہے، بڑا ہوشیار ہے، اس نے لطیفہ سنایا، اس نے کہا کہ یہ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ کوئی کسی بچے نے پوٹی کی، اب وہ آوازیں مار رہے ہیں اپنی امی سے کہ امی آ کے دھلا دیں، جیسے بچے کہتے ہیں نا دھلا دیں، تو امی نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے دھلانے کا، تو کہہ رہا ہے جب دھلا نہیں سکتی تھی تو کھلاتی کیوں ہو۔ یعنی اسی فلم کا ڈائلاگ لے کے نا اس کا مذاق بنایا گیا، تانا دے رہی ہے کہ جب دھلا نہیں سکتی تھی تو کھلاتی کیوں ہو، جب دھلا نہیں سکتے تو کھلاتے کیوں ہو۔ تو یہ ہے حساب کتاب، یہ میڈیا ہے جو اولاد کو کیا بنا رہا ہے؟ باغی، باغی۔ تو اللہ پہ اعتماد اور توکل، یہ بہت بڑی چیز ہے میرے بھائی، اپنی دولت پہ سانپ بن کے مت بیٹھو، کھلایا کرو غریبوں کو بھی، رشتہ داروں کو بھی، ہدایہ دیا کرو دوستوں کو، اور اللہ آپ کا بھلا کرے بھائی بہنوں کو آپس میں دعوت کر دیا کرو۔ اور کیا ہے کہ کبھی بس میں جا رہے ہو، کوئی دوسرا ہے اس کا کرایہ آپ نے دے دیا، چل بھائی چلتا ہے تو میری طرف سے کھا لے، صحیح ہے نا؟ اس دفعہ عید پہ کپڑے میں بنا کے دے دوں گا ساری بہن کو، سب بچوں کو میں بنا کے دوں گا، وہ کوئی نہیں بنائے گا کپڑے، میں بنا کے دوں گا سب کو۔ اب یہ سوچ رہا ہے کہ میں کیسے بنا کے دوں، میری تنخواہ اتنی ہے، اگر آدھے میں آدھی تنخواہ عید بقرعید کے بہنوں کے کپڑوں میں لگا دوں تو اتنے بچیں گے، اتنے بچیں گے تو میرا گزارا تو ہو جائے گا، لیکن میں یہ بچا کے اگر وہ خرید لیتا تو وہ خرید لیتا. تو یاد رکھو پھر اس کی کوئی حد نہیں ہے, حد یہ کہ بریکیں نہیں ہیں پھر اس کی, پھر جتنا بچاؤ کم ہے. کیونکہ دنیا کی دوڑ میں جیت نہیں سکتے آپ. آپ بولو گے میں ڈیفنس میں 1000 گز کا بنگلہ لے لوں, پھر آپ کہوں گے یار فلاں کے تو 2 بنگلے میں 2 نہ لے لوں, ہے بھائی, بجائے میں باقی رقم ادھر ادھر خرچ کرنے کے میں دوسرا بنگلہ لے لوں. پھر جب 2 آئیں گے آپ کہیں گے ایسا نہیں کہ میں ہول سیل کے حساب سے پورا ڈیفنس ہی نہ خرید لوں, کیا خیال ہے, پورا ڈیفنس خریدوں گا تو بزنس اچھا ہو جائے گا. کبھی نہ کسی غریب کو کھلائے گا, نہ ماں باپ پہ خرچ کرے گا, نہ بیوی بچوں پہ خرچ کرے گا, صحیح طریقے سے کچھ بھی نہیں کرے, کرے گا بھی تو وہ 54-58 والا. بڑے بڑے کروڑ پتی ہیں, صدقہ کیا کرتے ہیں, جا رہے ہیں تو کسی غریب کو وہ وائپر سے گاڑی صاف کرنے آتا ہے نا تو 5 روپے پکڑا دی, چل بھائی. او بھائی کیوں دل کھول کے بھی کبھی تھوڑا تھوڑا خرچ کر دیا کرو, اللہ پہ اعتماد کرو. کھلانے والا اللہ, صحابہ کیسا دل کھول کے خرچ کرتے تھے. حضرت ابو طلحہ انصاری نبی کے پاس آئے, عرض کیا کہ یا رسول اللہ, اللہ نے فرمایا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, جب تک محبوب چیز خرچ نہیں کرو گے نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. تو میری محبوب چیز تو میرا باغ ہے, باغ زمین ہوتی ہے, پراپرٹی ہوتی ہے, اور اس زمانے کی قیمتی ترین مالیت باغات کی ہوتی تھی. تو یا رسول اللہ, یہ نہیں پوچھ رہے آ کے کہ یا رسول اللہ اللہ کی مراد یہی ہے, ٹھیک ہے, یہی ہے یا کچھ اور ہے, بلکہ سمجھ گئے بھائی اللہ کی مراد ہے محبوب. تو اب ٹٹولا اپنے دل کو بھی محبوب تو یہی ہے. عرض کیا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ یہ صدقہ کر دوں, مشورہ یہ نہیں لینا کہ کروں کہ نہیں کروں, مشورہ یہ کہ آپ مجھے کوئی جگہ بتا دیں سب سے بہتر جگہ کون سی ہے, کہاں خرچ کروں میں, ہے بھائی کرنا تو ہے. تو نبی نے فرمایا اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو. کیا فرمایا, تاکہ رشتہ داری بھی جڑ جائے, اور وہ چچا زاد بھائی بیچارے غریب ہوں گے, ان کا روزگار کا بہترین انتظام, وہ بھی تمہاری صف میں آ کے کھڑے ہو جائیں گے, ہے بھائی. آج سگا بھائی کروڑوں کما رہا ہے اور اس کا دوسرا بھائی بیچارہ پنچر کی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے. اس سگے بھائی کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ میرے پاس اتنی دولت ہے میرے لیے بہت ہے, تو چلو آدھی اس کو دے کے کچھ اس کا کاروبار شروع کروا دوں, میں قرضہ ہی دے دوں اس کو, نہیں کرے گا. کیوں, توکل نہیں ہے, مرنے کا پروگرام ہی نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اتنا باغ جیسا خرچ کر دیں, اتنا حوصلہ صحابہ میں تھا, ہم اور آپ میں نہیں ہے, سمجھ رہے ہو بات کو. کیونکہ ہم نے اگر دے دی نا تاریخ روڈ پہ 2-4 دکانیں کسی کو, اس کے بعد تھوڑی سی آزمائش آئی, ہم کہیں گے یار یہ عجیب سا مسئلہ ہو گیا, یہ تو میں نے غلط. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ شریعت کے حکم کرنے پر عمل کرنے کے بعد افسوس ہونا کہ میں نے غلط کیا, اس سے بہتر ہے کہ عمل ہی نہ کرتا, بشرطے کہ وہ فرض واجب نہ ہو عمل. فرض واجب ہے پھر تو کرنا ہی کرنا ہے. تو اس لیے بھائی اپنے رشتہ داروں پہ, بہن بھائیوں پہ خرچ کر لیا کرو. بچہ جب بالغ ہو جائے, اگر اس میں سمجھ بوجھ ہو, آثار ہو, نیک ہو, شریف ہو, یہ نہ ہو کہ آپ نے شادی کی تو آپ پہ ہی ببال بن کے بیٹھ جائے گا. اگر کسی میں یہ آثار ہیں پھر نہیں کرو اس کی شادی, کیونکہ وہ عذاب بن جائے گا پھر. اگر سمجھ رہے ہو کہ بیچارہ تعلیم میں لگا ہوا ہے, ابھی کما نہیں سکتا, تعلیم اس کی مکمل ہو جائے گی تو کما بھی لے گا, پڑھائی لکھائی میں دل لگا رہا ہے, لگانا اس کی علامت ہے کہ یہ سمجھدار بچہ ہے. بیٹا کوئی بات نہیں, شادی کی طرف سے تو ٹینشن نہ لے, وہ میں اپنے خرچے پہ کر دوں گا تیری. رہا یہ مسئلہ ایک بہو آئے گی گھر میں, کوئی بات نہیں بیٹا, جہاں 2 روٹی پک رہی ہیں 4 روٹی پک رہی ہیں نا تو 2 اور پک جائیں گے, کیا خیال ہے. اور ڈبے میں جھانک جھانک کے دیکھ رہا ہے آٹا ہے اتنا کہ نہیں ہے, ہے بھائی, جھانک جھانک کے دیکھ رہا ہے کہ اتنا آٹا ہے کہ ایک بہو کو کھلا سکتا ہوں, نہیں دیکھو جھانک جھانک کے. جب بہو آئے گی اور دیکھے گی کہ ہمارے سسر صاحب ہی ہے جو میرے میاں کو بھی پال رہے ہیں, مجھے بھی پال رہے ہیں, تو کہے گی اصل تو یہ ہیں سربراہ, یہ باپ ہیں, ان کا احترام کرو. اس کو پتا ہے یہ صرف آرڈر چلانے کے لیے ابا ہیں. اپنے ابا کے بارے میں دیکھا ہوتا ہے اس نے کیسی جان جوکھوں سے پالا ہوتا ہے, کیسا خرچ کیا ہوتا ہے, اس لیے اپنے ابا کو ابا سمجھتی ہے. سسر کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ یہ مطلب پرست ہے, ایک دھیلا نہیں خرچ کرتا. بیٹے کو دیتا بھی ہے تو قرضہ, بیٹا یہ قرضہ ہے 5 روپے کا گٹکا کھا لو, کل مجھے واپس کر دینا, یہ گٹکے کے پیسے بھی قرض میں دے گا. تو میرے بھائی دل بڑا رکھو, ہمارا خاندانی نظام تباہ ہو رہا ہے, میں اس لیے بار بار چیختا ہوں, اس کو جوڑنے کی کوشش کرو. جوڑو, جڑتا پیسوں سے ہے, دنیا کا ہر کام کہتے ہیں نا پیسے سے ہوتا ہے, خاندان بھی پیسے سے جڑتے ہیں. جب آپ پیسہ خرچ کرو گے تو اگلے کو یقین آئے گا کہ واقعی اس کو محبت ہے, خالی پیلی کی محبتیں, اوپر اوپر سے بہن کے لیے جان دے رہا ہوں میں, پیسے نہیں دوں گا, جان دے دوں گا, بس یہ بات ختم کر رہا ہوں میں, اپنی والدہ پر جان نشاور کر دوں گا, پیسے نہیں دوں گا. پیسے کیا ہے, 1.5 لاکھ روپے کماتا ہے, اما کے ہاتھ پہ 500 روپے جیب خرچی رکھ دیتا ہے لے جا کے. بھائی تھوڑے زیادہ رکھ دے, تیری ماں ہے یہ باپ ہے, تھوڑے زیادہ رکھ دے, کھلانے والا اللہ کو پسند ہے. اور یاد رکھو کہ دولت کی مثال کنویں کی طرح ہے. کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا کھلاتے ہیں. فقہ کی کتابوں میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عادت کیا ہے کہ اللہ جب کسی کو کھلاتے ہیں تو براہ راست نہیں, کچھ کو براہ راست دیتے ہیں اور پھر ان کے ذریعے سے دوسروں کو. جیسے اس کی مثال دوں کہ جب اللہ کسی کو پانی پلاتے ہیں تو یہ نہیں کہ ہر جگہ سے پانی پھوٹنا شروع ہو جائے. جس کا کنواں ہوگا نا وہاں سارا پانی آ کے جمع ہوگا, اس سے پھر پورا محلہ سیراب ہوگا. اب آپ نے کیا کیا, آپ نے کنویں میں جھانک کے دیکھا, انچ ٹیپ لے کے ناپا, آپ نے کہا 10 فٹ پانی ہے اور چوڑائی اس کی 5 فٹ ہے, تو 10 فٹ کو 5 فٹ سے ضرب دیا, آپ نے کہا اتنا کیوبک سینٹی میٹر یا اتنا کیوبک فٹ اس میں پانی ہے, یہ میں اگر نکالوں گا تو ختم ہو جائے گا, لہذا بس بچا کے رکھو, تھوڑا تھوڑا ٹیشو پیپر ڈال کے جو آئے اس کو زبان پہ ٹپکا لیا کرو. کیلکولیٹ کر لیا آپ نے کہ بھائی یہ 10-20-30 سال میں اس طرح سے چلے گا, وہ اب کسی کو بتانا بھی نہیں, آ کنواں ہے ہمارے گھر میں. خدا کے بندو نکالنا تو شروع کرو, جتنا نکالو گے صبح کو کنواں بھرا ہوا ہوگا, بھرا ہوا ہوگا کنواں دوبارہ. کیوں؟ اللہ نے سب کو پانی پلانا ہے, تمہارے کنویں کو ذریعہ بنا دیا اللہ نے, نکالو گے تو نیا آئے گا ورنہ یہ سڑ جائے گا, اس کی برکت ختم ہو جائے گی. اس کنویں میں پانی تو ہوگا مگر بیمار پانی ہوگا, اس کو پیو گے برکت نہیں آئے گی, بیماری آئیں گی. اب آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ کہاں ہیں, مولوی صاحب نے کہا کہ نکال اس کو, ادھر سے آئے گا پانی, آؤ گے کہاں آئے گا, نل کا تو کوئی نظر نہیں آ رہا. کنویں میں اتر کے دیکھ لیا چاروں طرف, کوئی پائپ نظر نہیں آ رہا آپ کو. کہے گا بھائی تو اللہ پہ اعتماد کر, نکال تو صحیح, جس خدا نے یہاں تک اس کنویں میں پانی پہنچایا ہے وہ دوبارہ اس کنویں کو بھر سکتا ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ نکالو تو صحیح, تازہ آئے گا, اس سے اچھا آئے گا. نکالتے رہو گے بالکل میٹھا ہو جائے گا, کھارے پانی کو کہتے ہیں نکالتے رہو تو میٹھا آنا شروع ہو جاتا ہے. نکالو نکالو, اور یہ یقین رکھ لو کہ جس خدا نے اس کنویں میں پانی پہنچایا ہے وہ اس میں دوبارہ بھی پہنچا سکتا ہے. دیکھو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ کہاں سے آ گیا؟ پہلے ماں روٹی کھاتی ہے, کچھ نہیں, خون بنتا ہے, اب ماں روٹی کھائے گی تو چھاتیوں میں دودھ آئے گا. یہ اللہ نے بتا دیا کہ تم اولاد پیدا ہو جائے تو میں اس کی روٹی پانی کا انتظام میں خود کروں گا. یہ دودھ انسان اپنے ہاتھوں سے نہیں بنا سکتا, اللہ بناتے ہیں. عقل مند کہتا ہے کہ جس اللہ نے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیا وہ باقی بچوں کے اسکول کی فیسیں بھی پیدا کر سکتا ہے, وہ بچوں کے لیے روٹی کا انتظام بھی کر سکتا ہے. اور احمق اور بیوقوف کیا کہتا ہے کہ بھائی دودھ پر تو ایمان لاؤں گا کہ دودھ ملتا ہے, باقی روٹی کا خرچہ باپ کو نہیں ملے گا, وہ باپ کی بچہ بھی جو ہے نا, باپ کا بچہ وہ روٹی باپ کی کھا جائے گا, لہذا پر روک دو, بریک لگا دو, ایک سے زیادہ نہیں, دو سے زیادہ نہیں, تیسرا ہے تو جان سے مار دو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ہو رہا ہے. اب جب یہ ہو رہا ہے تو شادی بھی نہیں کرنے دے رہے, بیٹے کو بہو بھی نہیں لانے دے رہے کہ یہ ہو جائے گا. اور جس کا اللہ پر ایمان ہے کہتے ہیں بھائی یہ تو نظر تو اتنا آ رہا ہے کہ 18,000 ہیں, 20,000 ہیں, لیکن ذرا خرچ تو کریں, کریں تو صحیح, ادھر ادھر سے آنا شروع ہو جائیں گے, آئیں گے. میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا جس نے خرچ کیا ہو اور وہ غریب بن گیا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صدقے سے کبھی انسان غریب نہیں ہوتا, کچھ بھی ہو جائے غریب نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ روک کے رکھے گا تو غریب بن جائے گا. اللہ پر اعتماد اور توکل جس میں نہیں ہے تو سمجھ لو کہ وہ دیندار نہیں ہے. اور یہ توکل کا پتہ ان علامات سے چلتا ہے, علامات سے. تو اللہ تعالیٰ ہم, اور سکون بھی مل جاتا ہے انسان کو, کیونکہ نہیں ہوگا تو بھی وہ کھلائے گا اللہ, توکل اللہ پہ کر لیا. اس میں بارے میں اور بھی کچھ واقعات ہیں, کچھ باتیں ہیں, انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کروں گا, ابھی وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. اللہ ہم سب کو اصل توکل, حدیث میں آتا ہے یہ دعا, اللہم اجعلنی ممن توکل علیک فکفیتا, اے اللہ تو مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے جو تجھ پر توکل کرتے ہیں اور تو ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تجھ پر توکل کرتے ہیں اور تو کہتا ہے کہ جب اس نے مجھ پر کر لیا تو میں کافی ہوں اس کے لیے, ان لوگوں میں ہمیں شامل کر دے. پھر نے سوال پوچھا کونڈوں کی بدعت کے بارے میں وضاحت فرما دیں. بھائی کونڈوں کا میں کئی دفعہ کونڈا نکال چکا ہوں اپنے بیان میں, اس کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں, چھوڑ دیں یہ کونڈے وونڈے, کونڈوں کا کونڈا نکال دیں. ایک عام مسلمان کے لیے تقلید کرنا کسی مجتہد کی فرض ہے یا واجب ہے یا سنت؟ اگر کوئی شخص اجتہاد یا قیاس کو نہ مانے تو وہ فرض کا تارک ہوگا یا واجب کا تارک ہوگا یا سنت کا؟ کوئی شخص کسی بھی عالم کی تقلید کو نہیں مانتا تو وہ فرض کا تارک ہے, کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے حکم دیا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, اس شخص کے پیچھے چلو جو میرے راستے پر چل رہا ہے. اور ایک طرف قرآن میں آتا ہے کہ اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ, قرآن کے راستے پر چلو. ایک طرف آ رہا ہے براہ راست قرآن پہ چلو, ایک طرف آ رہا ہے اس کے پیچھے چلو جو قرآن پہ چل رہا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو یہ ایک ہی شخص کو دو مختلف خطاب نہیں ہو سکتے. میں آپ کو کہتا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں مجھے انڈا موڑ جانا ہے, میں کہتا ہوں بھائی یہاں سے خود ہی چلے جاؤ, ادھر سے ادھر ٹرن کرنا وہاں چلے جاؤ, اور ایک ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بندہ انڈا موڑ جا رہا ہے پیچھے بیٹھ جاؤ ادھر اتار دے گا تمہیں, اس کو راستہ پتا ہے. اب میں ایک ہی آدمی کو دونوں باتیں کہہ رہا ہوں کہ اس کے پیچھے بھی بیٹھ کے چلے جاؤ اور براہ راست بھی چلے جاؤ. کہے گا کیا کہہ رہے ہو بھائی, یا تو براہ راست جاؤں گا تو مجھے راستہ سمجھا دو, اور اگر مجھے نہیں آتا تو کسی کے پیچھے بٹھا دو. تو قرآن خطاب کر رہا ہے بعض لوگوں کو کہ براہ راست چلو, بعض کو کیا کہہ رہا ہے پیچھے چلو, کسی کے پیچھے چلو. تو جو جس کو پورا قرآن آتا ہے, پوری حدیثیں آتی ہیں, ناسخ منسوخ کا علم ہے, اور قرآن و حدیث سے مسائل کے استنباط کی صلاحیت بھی ہے, اس میں تفقہ بھی ہے, صرف طوطے کی طرح رٹنا کافی نہیں ہے, تو وہ براہ راست چلے جیسے کہ مجتہدین تھے. اور جو براہ راست نہیں چلتے ان کو اللہ حکم دے رہے ہیں ان کے پیچھے چلو, اسی پیچھے چلنے کو تقلید کہتے ہیں. بعض لوگ اس کو اتباع کہتے ہیں, بعض تقلید کہتے ہیں, ناموں میں کچھ نہیں رکھا, عمل وہی ہوتا ہے. تو یہ عامی آدمی پر اس کو قرآن نے فرض قرار دیا ہے, اور آتا واتا نہ ہو خود محقق بن کے بیٹھ جائے, اس کو حرام اور ناجائز قرار دیا ہے. پھر کسی وقت انشاءاللہ اس کے دلائل دوں گا. رہا یہ مسئلہ کوئی شخص اجتہاد یا قیاس کو نہ مانے تو وہ فرض کا تارک ہو, بالکل فرض کا تارک ہوگا, کیونکہ اجتہاد اور قیاس کا حکم اللہ نے قرآن مجید میں دیا ہے. قیاس کی مثال ملتی ہے قرآن جب پچھلی امتوں کے واقعات بیان کرتا ہے کہ قوم ثمود کو برباد کیا, قوم عاد کو برباد کیا, تو اس کے بعد قرآن کیا کہہ رہا ہے, فاعتبروا یا اولی الابصار, عبرت حاصل کرو. عبرت قیاس کو کہتے ہیں. عبرت کا کیا مطلب ہے, اس قوم کو اللہ نے ہلاک کیا, ہلاکت کی علت کیا تھی, اللہ کی نافرمانی. تو یہ علت اگر تم میں ہوگی نافرمانی والی تو وہ جو حکم تھا نا وہ تمہاری طرف بھی متوجہ ہوگا ہلاکت کا, لہذا تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے. یہ کس نے حکم دیا؟ قرآن نے. اب قرآن یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اللہ ہر ہر قوم کو الگ سے نہیں بتائیں گے کہ اگر پٹھان قوم نے اللہ کی نافرمانی کی تو پٹھان پر بھی عذاب آئے گا, ہے بھائی, پنجابی قوم نے کی تو پنجابی پر بھی عذاب آئے گا. اللہ نے بتا دیا فاعتبروا, اپنے حالات کو ان پر قیاس کرو. بچوں کو انگلی پکڑ کے ایک ایک چیز بتانی پڑتی ہے, عقل مند کو اشارہ دے دیا جاتا ہے کہ وہ حکم ہے تو سمجھ لو کہ وہ علت ہوگی تو یہ بھی حکم ہوگا. اب شریعت نے بتا دیا کہ شراب حرام ہے, عقل مند سمجھ لے گا کہ جس وجہ سے شراب حرام ہے وہ وجہ چونکہ ہیروئن میں بھی پائی جا رہی ہے, لہذا وہ قیاس کر کے ہیروئن کو بھی کیا کہہ دے گا, حرام. اور جو قیاس کو نہیں مانتا وہ کہے گا نہیں ہیروئن حلال ہے, کیونکہ ہیروئن اور چرس کا قرآن میں کہیں حکم نہیں ملتا. بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ وہ کیا کہے گا, حدیث دکھاؤ, حدیث دکھاؤ. عقل مند کہے گا کہ بھائی قرآن مجید میں آتا ہے ولا تقل لہما افن, ماں باپ کو اف مت کرو. اف نہ کرنا کیوں منع ہے؟ اس سے ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے, لہذا اسی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جوتے مارنا بطریق اولا حرام ہے. بے وقوف کہے گا قرآن میں کہاں لکھے جوتے مارنا حرام ہے, کہے گا یہ لکھا ہے نا اف کہنا حرام ہے, کہے گا یہ تو اف لکھا ہے, جوتے تو قیاس کر رہے ہو آپ, اور قیاس کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ قیاس کے بغیر شریعت کامل ہوتی نہیں ہے, بشرطے کہ قیاس صحیح قیاس ہو. اس لیے قیاس بھی فرض ہے اور اجتہاد بھی فرض ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ ابھی فی الحال اتنا ساشا ہی کافی ہے. میرے کچھ رشتے دار بینک میں کام کرتے ہیں, ان کے ہاں کھائی ہوئی چیز کی مالی رقم صدقہ کر دی جائے تو جائز ہے یا نہیں؟ صدقہ کر دی جائے, لیکن ان کو پہلے بتا دیا جائے کہ ہم آپ کے یہاں جو کچھ بھی کھائیں گے صدقہ کر دیں گے, اس کو یہ کام کریں پھر وہ کھا سکتے ہیں. سبحانک اللہ وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.